بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ مبارک بابرکت مہینہ ہے, ماہ استغفار و توبہ ہے, ماہ بندگی ہے. خداوند متعال نے ماہ رمضان کو بندے کے لیے قرار دیا تاکہ یہ اپنے جو تکامل کا راستہ طے کر رہا ہے, خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو سفر طے کر رہا ہے, اس کو تیزی سے طے کر سکے. اس کے اندر مختلف خصوصیات پائی جاتی ہیں, اس کی ممتاز بعض ایسی علامات ہیں اور خصوصیات ہیں کہ جن کے ذریعے ماہ رمضان باقی مہینوں سے جدا ہو جاتا ہے. آج ہم نے اسی موضوع کو کھولنے کے لیے اور اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے دو شخصیات کو دعوت دی ہے. ان میں سے ایک آغا زین عباس صاحب ہیں کہ جو حوزہ علمیہ قم میں درس خارج کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور دوسری شخصیت جن کو ہم نے دعوت دی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آغا سید ارتضاء رضوی صاحب ہیں, کہ ہم آپ دونوں حضرات کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
بہت شکریہ. سلام
آغا زین, ہم اپنے پروگرام کا آغاز آپ سے شروع کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں آپ سے. وہ یہ کہ ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے, ہر انسان وجدانی طور پر اس چیز کو درک کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ تبدیلی آ رہی ہے.
بالکل.
یعنی بہت ہی کم ایسے افراد دیکھنے کو ملتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی بھی نظر نہ آئے. بہت کم افراد ایسے نظر آتے ہیں. تو یہ چیز انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں ماہ رمضان کے اندر کہ جن کی وجہ سے مومن کے اندر اس قسم کی حالت پیدا ہو جاتی ہے, یا اگر اس کو توجہ کرنی ہے ماہ رمضان کی طرف تو وہ خصوصیات کو سننے کے بعد وہ متوجہ ہو جائے اس کی طرف. تو دین کے اندر کس قسم کی خصوصیات ذکر ہوئی ہیں, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور نور الولایہ کی پوری ٹیم کا کہ جن کے توسط سے یہ پروگرام ناظرین اس وقت دیکھ پا رہے ہیں. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ وہی باتیں کہہ پائیں کہ جو ہمارے لیے اور ناظرین کے لیے فائدے کا سبب بنے. بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں ایک نقطہ یہ عرض کروں کہ اگر ہم بالکل ابتدا میں چلے جائیں کہ جب ہم آسمان سے زمین پر آ رہے تھے یا ان باغات سے جو مطلب تفسیر کے مطابق ہے اور حبوط کا جو مرحلہ تھا, تو اس مرحلے میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک وہ سلسلہ ہوا سرزد اور پھر زمین پر سب کو بھیج دیا گیا, تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ایک چیز نوٹ کر رہا تھا وہاں پر. ہمیں جو ایک لمبا سفر اس زندگی میں طے کرنا تھا اور وہ بھی قسم کھا چکا تھا کہ اس کو انسان کو گمراہ کرنا ہے, جہنم میں لے کر جانا ہے, جبکہ الہی نظام انسان کو بہشت میں لے جانا چاہتا تھا. وہاں سے اس نے ایک ویک پوائنٹ ہمارا اس وقت نوٹ کر لیا تھا کہ جب کچھ کھایا تو آنا پڑا وہاں سے اور حبوط کرنا پڑا, یعنی اس نے دیکھ لیا تھا کہ شکم وہ رستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے میں پینیٹریٹ کر سکتا ہوں اس پورے بشریت کے اسٹرکچر میں اور پھر آگے باقی اپنا برنامہ سارا یہاں پر لے کر آؤں گا. تو پروردگار نے بھی بالکل اس کے برعکس ماہ مبارک رمضان کو قرار دے کے اسی شکم کے ذریعے سے کہ انسان روزے کی حالت میں اس شکم پر کنٹرول رکھے گا اور پھر دوبارہ سے عروج کا سفر طے کرے گا, یہ پروردگار کا ایک پروگرام اور برنامہ تھا. اس حوالے سے جس طرح آپ نے فرمایا کہ دین اسلام نے ماہ رمضان کے حوالے سے کیا کچھ فرمایا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا, جس کو خطبہ شعبانیہ بھی کہا جاتا ہے, بہت معروف خطبہ ہے. اس کے اندر آپ نے جو بات فرمائی, آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو خبر لے کر آنے والی ذات ہے, اور آپ کے بارے میں جو قرآن مجید میں بہت سی تعبیرات استعمال کی گئی ہیں, جیسے فرمایا کہ الم نج اللہ عینین سورہ بلد کے اندر کہ ہم نے دو آنکھیں کیا تمہیں نہیں دی تھیں, ولسانم و شفتین اور زبان اور دو ہونٹ کیا نہیں دیے تھے, وہدینہ النجدین اور کیا ہم نے دو رستوں کی وضاحت نہیں کر دی تھی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, فلک تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. تو روایت کے اندر ملتا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں عینین سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, باطنی معنی اگر اس سے مراد لیا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو کائنات کے ظاہر و باطن کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ کوئی خبر لے کر آئیں گے تو بہت اہمیت کی حامل ہے. فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ کے اندر کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ, کہ اے لوگو اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. اور پھر اس کے اندر بہت سی خصوصیات پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی بیان فرمائی ہیں کہ ایک ایک لفظ کو کھولا جائے تو انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ کتنی جامعیت ہے اس خطبے کے اندر, عین اختصار کے اندر بھی کتنی جامعیت اور کتنی گہرائی ہے. انشاءاللہ آگے چل کر اس کی
جی بالکل ایک اچھے نقطے پر گفتگو پہنچی ہماری کہ آپ نے ایک بہترین خطبے کی طرف اشارہ کیا اور معروف بھی ہے یہ, اور تمام علماء تاکید کرتے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان میں دقت غور و فکر کی جائے, اور مختلف شروحات اور کتابیں اور دروس بھی موجود ہیں, ہمارے علماء نے بہت زیادہ تاکید کی ہے اس کے اوپر. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ اس خطبے کے اندر پیغمبر اکرم نے کون سی بعض اہم خصوصیات ماہ رمضان کے لیے ذکر کی ہیں؟
درست ہے, میں اس بات کو اگر پہلے والی بات سے جوڑ دوں تو وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ بات کہی گئی کہ سورہ بلد کے اندر کہ فلک تحمل عقبہ, کہ ایک ٹریک تھا, ایک رستہ تھا جس پر انسان کو سفر کرنا تھا, اور سفر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی میں کرنا تھا, قرآن مجید کی رہنمائی میں کرنا تھا. اس سفر کے اندر پرپیچ و خم رستے موجود ہیں, تھوڑا مشکل سفر ہے, لیکن اگر انسان نے وہ سفر طے کر لیا ان رہنمائیوں کے سائے میں تو پھر انسان اپنے کمال تک پہنچ جائے گا, اور اگر نہ طے کیا, پیچھے ہی رہ گیا یا کسی اور رستے پر چل نکلا, تو پھر وہ اس کو کمالات حاصل نہیں ہو سکیں گے اور وہ نتیجہ نہیں مل سکے گا جس کے لیے یہ سارا کچھ سجایا گیا ہے, یہ کائنات بنائی گئی اور پروردگار جو کچھ انسان کو برکتیں دینا چاہتا ہے. اب اس سفر کے اندر انسان کو مختلف جو چیلنجز درپیش تھے, آپ دیکھ لیجئے کہ انہی کا ایک بہترین خلاصہ آپ کو خطبہ شعبانیہ میں ملتا ہے. انسان کی آنکھ انسان کے لیے ایک چیلنج ہے, انسان کا شکم ایک چیلنج ہے, کان زبان رشتہ دار اولاد, اسی طرح سے خود شیطان جو اس وقت غلو زنجیر میں قید ہے, یہ سب چیلنجز جو ہیں ان کے بارے میں بھی خطبہ شابانیہ میں بات کی گئی. اسی طرح سے ان سے عبور کیسے کرنا ہے ان چیلنجز سے اور آگے کیسے بڑھنا ہے, یہ سب کچھ خطبہ شابانیہ میں.
بالکل, یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ ایک تو رکاوٹیں جو ہیں ان کا تعارف کروایا جائے اور پھر رکاوٹوں کو کیسے ہٹایا جائے تو ان کو بھی جو ہے وہ بیان کیا. جی بہت خوب نقطہ, اچھا ہے خطبہ شابانیہ کے اندر.
تو یہاں پر میں کچھ فراز یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کروں اور اس سے فیض حاصل کریں ہم ان کلمات سے. فرماتے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. پہلی بات تو یہیں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شہر اللہ قرار دیا گیا, باقی مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں لیکن خصوصاً ماہ مبارک رمضان کو پروردگار نے اپنے ساتھ نسبت دی ہے. بیت اللہ ہے تو جب انسان وہاں جاتا ہے اس کے آداب کا خیال رکھتا ہے. اسی طرح سے جو چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہیں
ان کے خاص آداب,
خاص آداب ہوتے ہیں. اب جب ماہ مبارک رمضان کے خاص مطلب اللہ کے ساتھ جب مخصوص ہو گیا تو اس کے خاص آداب جو ہیں ان کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا. اگر ہم ان کا خیال رکھ لیتے ہیں تو پروردگار نے فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی وہی آداب کا خیال رکھنا برکت کا حصول ہے,
برکت کا حصول ہے در حقیقت. تو اس میں جو برکت پروردگار بانٹ رہا ہے نا, فرماتے ہیں کہ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. بہت عجیب یہ لفظ بیان فرمائے کہ یہاں ایک دعوت اور مہمانی کا تذکرہ ہے, میزبان پروردگار ہے, دسترخوان کی پوری کائنات ہے جو سجا دی پروردگار نے, اور پروردگار اپنی پوری رحمانیت کو لے کر میدان میں آیا ہے انسانیت کے لیے اور ریسپیکٹ دی ہے. جو خطبہ شابانیہ میں الفاظ ہیں کہ انسان کو پروردگار نے ریسپیکٹ دی ہے اور دعوت دی ہے اپنے اس دسترخوان کے اوپر.
ریسپیکٹ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند متعال اپنے آپ کو میزبان کہہ رہا ہے,
میزبان کہہ رہا ہے,
یعنی وہ اپنی اس مخلوق کے لیے کہ جو جس کو خود خدا نے خلق کیا اور کہہ رہا ہے کہ میں تیرا میزبان ہوں, تو میرا مہمان, آ میری خدمت میں. واقعی بہت زبردست ہے.
اور جب یہ ریسپیکٹ دی ہے تو اس ریسپیکٹ میں پھر پورے دروازے رحمتوں کے کھول دیے. ہم روٹین میں جب سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک سانس آ رہی ہے, ایک سانس جا رہی ہے.
آج کل کے دور میں تو یہ بہت واضح بھی ہو گیا, سانس کتنی بڑی نعمت ہے,
کتنی بڑی نعمت ہے. ایک دوست تذکرہ فرما رہے تھے جو اسی بیماری سے گزرے اور پھر شفا یاب ہوئے, پروردگار نے ان کو شفا دی. فرما رہے تھے کہ مجھے اس وقت اس روایت کی سمجھ آئی تھی کہ سانس لو تو خدا کا شکر ادا کرو اور سانس جب خارج کرو.
بالکل,
کہ جب میری سانس اکھڑتی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا.
بالکل, آپ کی اسی کی تائید میں ایک واقعہ آج کہہ دیتا ہوں. اخباروں کے اندر بھی آیا یہ بہت زیادہ کہ ویسٹ کے کسی ملک میں ایک بوڑھا انسان تھا جو صحتیاب ہوا. تو صحتیاب ہونے کے بعد رونے لگ گیا, بہت گریا گیا. تو انہوں نے پوچھا گریا کیوں کیا, تو خلاصہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ سانس جس کو خدا نے فری میں دیا تھا اس کی اہمیت ہمیں نہیں پتا تھی. آج وینٹیلیٹر کے اوپر جب یہ آکسیجن لگاتے ہیں اور مصنوعی سانس دیتے ہیں تو ایک سانس کے بدلے کتنا پیسہ لیتے ہیں یہ, اور خدا ایسا مہربان ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو اس نے ہمارے لیے فری رکھا ہوا ہے آ کر. تو واقعی مصیبتوں میں ان نعمتوں کا احساس ہوتا ہے آ کر. بالکل ایسے ہی
آپ کچھ اس کو آگے بڑھا لوں بات کو کہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا. پروردگار نے اس کو بھی تسبیح قرار دیا ہے. اور جب ہم تھکے ہارے ہوئے سو جاتے ہیں تو سونا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں پروردگار کی, لیکن اس مہینے میں پروردگار نے وہ سارے معیارات انسان کے لیے بدل دیا کہ ہمارا سو جانا بھی عبادت قرار دیا گیا ہے. اور عمل جو ہم کرتے ہیں باقی دنوں میں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. ہمیں توقع تو ہے اس کی رحمت پہ لیکن کوئی گارنٹی ہمیں
نہیں.
لیکن ماہ رمضان کے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ عملکم فیہ مقبول, قبول کیا جائے گا. اور اسی طرح سے باقی چیزوں کو آپ دیکھ لیں, بہت کچھ اس خطبے میں بیان کیا گیا. ایک نقطہ اور میں یہاں پر
ضرور
عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ تلاوت کلام مجید, یہ جو ہم نے مسیر ٹریک اور سفر جو طے کرنا ہے بشریت کے کمال کی جانب, اس میں اگر کوئی چیز ہمیں لے جا سکتی ہے ہاتھ تھام کے تو وہ قرآن اہل بیت ہیں. تو قرآن مجید کے بارے میں فرمایا اسی خطبے میں کہ عام دنوں میں جب تم تلاوت کرتے ہو تو ایک آیت کا جتنا ثواب ملتا ہے, ماہ مبارک رمضان میں وہی آیت جب تم تلاوت کرتے ہو تو تمہیں پورے قرآن مجید کے ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو بہرحال بہت
سے پروردگار نے کسی بھی عمل کو دیکھ لیں اس کو دگنا تگنا کر کے بیان کیا جاتا ہے. اور بہت ساری, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بہت ساری بشارتیں دی ہوئی ہیں انسان کو توجہ دلانے کے لیے کہ انسان جو ہے اگر بھٹک گیا ہے ہدایت کے راستے سے اور قرب الہی کے سفر سے تو دوبارہ پلٹ کے جو ہے وہ واپس آئے. بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ کی طرف واپس آتے ہیں. آغا ارتضیٰ, آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کہ ماہ رمضان کے حوالے سے ایک بات یہ بھی بہت معروف ہے کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے, ماہ قرآن کو اس ماہ میں نازل کیا گیا ہے. نزول قرآن اس مہینے میں کیا اپنے پیغامات رکھتا ہے, اس کے اوپر ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر محترم نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو رمضان کی نعمت خداوند نے ہمیں بالخصوص عطا کی, یہ پچھلی قوموں کو بھی نصیب ہوئی, لیکن امتیاز کیا ہے اس امت میں جو افضل الانبیاء کی امت ہے اور بافضیلت ترین امت ہے, فخر کیا ہے پیغمبر اسلام نے اس امت پہ, کیا ایسی بات اور کیا ایسا امتیاز ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی اور اس امت کو ملی. تو اگر دیکھا جائے تو اس رمضان کے اندر جو بہت بڑی نعمت ہمیں نصیب ہوئی وہ وہی نعمت قرآن ہے, جس کا ذکر ابھی آخری گفتگو کے پیرائے میں برادر عزیز نے کیا. اور ہم کچھ آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں, اسی قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں جو سرچشمہ ہدایت ہے, اور وہی ہمارے لیے متعین کرے گا کہ اس مہینے کے اندر بالخصوص اس کا نزول, خاص نزول, کہ جی کسی اور مہینے میں بھی نزول ہو سکتا تھا, ایسے مہینے میں جو خود برکتوں کا مہینہ, اس میں ایک خاص برکت والی رات کو ایک بامبارک جو ہے وہ کتاب ایک برگزیدہ شخصیت کے ذریعے سے, جو خود ذات گرامی پیغمبر اسلام بابرکت ہیں, ان کے ذریعے سے اور تبارک اللہ احسن الخالقین جیسی ذات جو خود برکتوں کو نزول کے لیے ہے, اس کے ذریعے اس نے اپنا کلام جو ہے ہم تک بھیجا. تو ہم سورہ دخان کی طرف چلتے ہیں اور اس کے کچھ آیات کو ہم اپنا سہارا لیتے ہیں اس کا, اور مطلب کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. حم میم مقطعات ہیں, ہمیں سب کو پتہ ہے اس کا یہ راز ہے, اور بین خدا و پیغمبر, اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم اسی طرح سے لکھتے ہیں. اور اس کے بعد ایک قسم کھاتا ہے خدا اس سورہ مبارکہ میں, قسم سے دراصل اس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. والکتاب المبین,
اور قسم بھی کتاب کی
کھا رہا ہے, قسم ہے قسم کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے, اور قسم بھی کھا رہا ہے اس کتاب کی جو مبین ہے. تو اس میں ایک شاید سے سامعین کے ذہن میں بات ہے, مبین کسے کہتے ہیں, مبین جو بالکل روشن کر دیتی ہے, واضح کر دیتی ہے. تو پھر شاید یہ بھی سوال آئے کہ جی متشابہ آیات کا ہم نے سنا ہے قرآن کے اندر, تو متشابہ بھی آیات ہیں, تو ادھر سے کتاب کو مطلقاً کلی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مبین ہے, تو بالکل آیات متشابہ جو ہیں, جو باقی آیات ہیں وہ اس کو واضح کر دیتی ہیں, دیکھو یہ ابہام نہیں رہ جاتا کتاب مبین پہ, مانے کتاب مبین ہے. پھر آگے خداوند فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, لیل رات, رات تو بہت ساری راتیں ہوتی ہیں, لیکن ان راتوں میں سے ایک رات جس کو ایک خاص مرتبہ عطا کیا خدا نے کہ وہ مبارک ہے. اور تھوڑا سا ہم برکت کو بھی, کیونکہ برکت برکت ہم بار بار کہہ رہے ہیں, اس لفظ کو بھی کھولنا چاہیے. سامعین کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ جی برکت سے کیا مطلب, برکت یہ ہوتی ہے کہ عموماً ہم رزق میں کہتے ہیں رزق میں برکت, تو کیا رزق وہی ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ روایت میں ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک خاتون کے گھر میں گئے اور اس کے پاس ایک ہی جو ہے وہ جانور تھا, بکری تھی, اسے ذبح کر دیا, اور جو ہے صحابی بہت زیادہ ہیں, اور نبی نکالتے جاتے ہیں نکالتے جاتے ہیں اور آتے جاتے ہیں آتے جاتے ہیں, وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہتا. برکت کا مفہوم, یعنی برکت میں مقدار وہی ہوتا ہے, استفادہ زیادہ
ہو جاتا ہے.
تو اگر اس کو ہم برکت کے معنی کو رمضان پہ بھی ریپلیکیٹ کریں تو پھر یہی معنی سمجھ میں آتا ہے کہ مہینے اور طاقت اور
ایک رات ہے اور ہزار سالوں کا سفر ہے.
تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہم کریں گے اس میں برکت ہے. اب ہم دیکھتے بھی عام زندگی میں, عام دنوں میں مسلمان خصوصاً رمضان کے مہینے میں خدا کا فلسفہ یہ تھا کہ ہم کم کھائیں, لیکن ہمارے اوپر اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ سفرا جو ہے ہمارا دسترخوان مزین ہوتا ہے مختلف غذاؤں سے. بہرحال تو کیا فرمایا کہ ایک مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. خوب, اب کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ مبارک رات میں ایک مبارک کتاب کو ایک مبارک ذات نے ایک دوسری مبارک ذات پہ نازل کیا, تو اس کا فلسفہ کیا ہے, کیوں نازل کیا؟ یہ سارے برکت 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 فلسفہ کیا ہے؟
تو آگے قرآن کی تیسری آیت جو اسی سورۃ دخان کی بیان کرتی ہے, انا کنا منذرین. خداوند اپنی نسبت منذر ہونے کا معنی عموماً جو کیا جاتا ہے وہ بعض لوگ اس کا غلط مفہوم کرتے ہیں, ڈرانے کا,
ڈرانے کا بالکل.
خدا کی ذات سے کوئی ڈرانے کا مفہوم نہیں ہے, بلکہ یہ آپ سمجھیں منظر کا اگر سادے الفاظ میں معنی کرنا چاہیں تو ہم اپنی کسی ایسی ذات سے جیسے ہم محبت کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فائدہ اس کو حاصل ہو سکتا ہو, حاصل نہ ہو, ہم رہنمائی کرتے ہیں, اس کی انذار کرتے ہیں, یا اگر کسی بری یا کسی خدشے سے کسی ہلاکت میں کسی پریشانی میں وہ جانے لگتا ہے تو کیا کرتے ہیں, ہم اسے انذار کرتے ہیں کہ وہ اس میں نہ پڑے. تو دراصل یہ کتاب جو ہے وہ منذر ہے
بالکل.
خدا نے اپنے منذر ہونے کو کس طریقے سے ہمیں پہنچایا ہے, ایک ہادی بھیجا جو انذار کرے گا اور ایک کتاب جو انذار کے متعلق کو بیان رکھتی ہے. تو ہمیں برکتوں کے ہی اس مفہوم سے ہی لینا چاہیے تھا. اگر ہم اس مہینے میں خود کو پریپیئر دیکھتے ہیں, خود میں زیادہ تزکیے کا احساس دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ تیار ہیں, تو پھر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے اور وہ مطالب کو جو خدا نے ہمارے لیے بھیجے ہیں تاکہ ہم ان سے انذار حاصل کر سکیں, ان کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے.
بہت اچھے نقطے کی طرف توجہ دلائی آپ نے کہ خداوند متعال کی ذات بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. بشارت کا تذکرہ آپ کے کلام میں موجود تھا کہ جس میں آپ یعنی سانس بھی تسبیح ہے, سونا بھی عبادت ہے, یعنی ہر فعل جو اس ماہ رمضان کے اندر انجام دیا جائے اور خدا کے لیے انجام دیا جائے تو وہ عبادت ہے اور اس کے اندر ثواب جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اور دوسری صفت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ خدا منذر بھی ہے. اور انذار کا ایک سادے لفظ میں بہت اچھا آپ نے ترجمہ کیا کہ توجہ کرنی ضرورت بھی ہے اس کی, کیونکہ اکثر ترجموں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ انذار کو ڈر کے معنی میں لیا جاتا ہے, یعنی ڈرانے والا ہے اس میں. تو اگلا بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں خود نعوذ باللہ خداوند متعال کیسی ذات ہے جو ڈرانے والی ہے. تو بہت اچھا یہ ترجمہ ہے کہ اگر اس طریقے سے ہم کہ خدا خطروں سے خبر دینے والا ہے کہ تو انسان سفر جو کر رہا ہے اس میں یہ خطرات پائے جاتے ہیں, تم نے اس سے بچنا ہے. تو پس اس اعتبار سے خداوند متعال کی ذات جو ہے منذر کہلاتی ہے. بہت خوب, یعنی آپ نے واقعا بہت اچھے نقطے کی طرف جو وہ آپ نے اشارہ کیا تھا کہ آپ کے کلام سے ہی میں یہی بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ خداوند متعال کے اس منذر ہونے سے کیا مراد ہے, کہ آپ نے اپنے کلام میں بڑی خوبصورت سے اس کو وضاحت کی آ کر. اب زین, جیسا کہ ابھی پروگرام میں ہم نے یہ بار بار دہرایا اس تعبیر کو کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے, اور ہر کوئی پھر آپ دیکھ لیں کہ توجہ کرتا ہے قرآن کے اوپر. تو قرآن کی طرف توجہ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے ایک مومن کی, اس حوالے سے اگر آپ نے.
اب بڑا اچھا سوال ہے. میں ایک نقطہ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے یہ نقطہ بیان کیا اور بعض دیگر علماء نے بھی اور بزرگان نے اس کی طرف توجہ دلوائی ہے, وہ حدیث ثقلین سے ایک نقطہ ہے کہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اب اس سے مراد حقیقت قرآن ہے کہ جو حقیقت اہل بیت سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی. اب اگر ہم اس جس زمانے سے گزر رہے ہیں اور غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے, اگر ہمارا دل امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تڑپے کبھی, اور اگر ہم کبھی پریشان ہو جائیں مولا کے لیے یا مولا کی محبت میں تڑپنے لگیں, تو بزرگان فرماتے ہیں کہ تم قرآن کے محضر میں حاضر ہو جاؤ. چونکہ قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہے, جہاں قرآن ہے تم جتنا حقیقت قرآن کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے تم در حقیقت اہل بیت کے بھی قریب ہوتے چلے جاؤ گے. اگر اس نگاہ سے انسان قرآن مجید کی خدمت میں حاضر ہو اور زانو طے کرے قرآن مجید کی عظمت کے سامنے, تو قرآن مجید پھر اپنے دروازے کھول دیتا ہے. اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کے سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید کو سمجھیں, تو خود قرآن مجید میں بڑی واضح طور پر رہنمائیاں موجود ہیں. اگر ہم کچھ آیات کو جوڑیں تو ہمیں ایک سیکوینس اور ایک ترتیب مل جائے گی کہ ہمیں کہاں سے سفر کو شروع کرنا ہے. تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے پروردگار کا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے یسرنا القرآن لذکر فہل میں مدکر, تو کیا کوئی ہے جو نصیحت لینا چاہے, اس کی باتوں کو قبول کرنا چاہے قرآن مجید کی. یہاں سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ جو پہلا سٹیپ اور پہلا مرحلہ ہمیں طے کرنا ہے اور پہلا قدم اٹھانا ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر ایک تشنگی کا احساس کریں. دوسرا مرحلہ آتا ہے طہارت کا کہ لا یمسہ الا المطہرون, کہ پاکیزہ لوگوں کے علاوہ قرآن سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتا. جہاں اس سے ظاہری طہارت مراد ہے وہاں علماء نے بیان کیا کہ باطنی طہارت,
باطنی کی طرف
زیادہ رجحان ہے باطنی طہارت کی طرف. تو ہم جتنا اپنے آپ کو طاہر کرتے چلے جائیں گے ہمارے اندر وہ کیپیسٹی, کیپیبلٹی اور صلاحیت پیدا ہوتی جائے گی کہ ہم قرآن کی باتوں کو سمجھ سکیں. تیسرا مرحلہ آتا ہے ترتیل کا مرحلہ کہ اب ہم محضر قرآن میں حاضر ہوں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, ترتیل کریں اور اس سے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور سمجھنا کیسے ہے؟ چوتھا مرحلہ اس کے لیے ہے, پروردگار نے خود ارشاد فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کہ کیا تم قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ہو, کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے. تو اب ہم اس دلی آمادگی جو پہلے مرحلے میں تھی, دوسرے مرحلے میں طہارت تھی, تیسرے مرحلے میں ترتیل تھی, چوتھے مرحلے میں تدبر, اب جب ان مراحل کو ہم طے کرتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے. اب جب ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں تو ہماری زندگیاں ڈھلنے لگتی ہیں اس کی طرف. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش تو کریں. اور جب ہم یہ مرحلہ طے کرتے ہیں تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں سادہ الفاظ میں. جب ہم تقویٰ کی وادی میں کچھ قدم بڑھانا شروع کرتے ہیں تو پھر پانچواں مرحلہ آتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, کہ تم تقویٰ اختیار کرو. اور پھر پروردگار ایک وعدہ کرتا ہے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, کہ پروردگار تمہیں علم عطا کرے گا, پروردگار تمہیں ان وادیوں میں لے کر آ جائے گا, قرآن سے تم فیض حاصل کر سکو گے. اور یہاں آخری میں بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو تقویٰ کی بات کی گئی ہے اور تدبر کی بات کی گئی ہے تو یہ دونوں طرف سے ایک رابطہ ہے. جتنا ہم تدبر کرتے جائیں گے, جتنا تقوی اختیار کرتے جائیں گے, اتنا پروردگار ہمیں قرآن میں اور اندر اتارتا چلا جائے گا, اس کے خزانے ہمیں دیتا چلا جائے گا. اور جتنے ہمیں نئے سے نئے خزانے ملیں گے ہمارے تقوی کی کیفیت بھی بہتر ہوگی. ہمارے تقوی کی کیفیت بہتر ہوگی تو نئے اور خزانے ہمارے سامنے کھلنے لگ جائیں گے. تو یہ سفر ان شاء اللہ
قرآن کے مختلف معنی اور سامنے
نام کی آیت نمبر 155 جو ہے وہی مطالب جو ابھی بزرگوان نے بیان کیا اس کو کچھ اس پیرائے میں بیان کرتی ہے کہ وہاں ذا کتاب انزلناہ مبارک, وہی مبارک کی پھر تشبیہ دی جا رہی ہے کتاب کی طرح. دوسرا جو مرحلہ ہے کہ فتبعوہ, باقی مراحل تو انہوں نے بیان کیے, ان میں سے ایک مرحلہ جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ تدبر کے مرحلے سے بھی ہم گزر گئے, اب ہم نے پیروی کا مرحلہ ہے. کس کی پیروی کرنی ہے؟ آیات قرآن کے اندر پھر وہی انذار کی طرح پلٹیں گے, وہ جو نصیحتیں کی گئی ہیں, وہ جو ہدایتیں دی گئی ہیں, چاہے وہ ترقی کے لیے ہیں, چاہے وہ پازیٹو ہیں, چاہے وہ نگیٹو ہیں, چاہے وہ روکنے کے لیے ہیں, چاہے وہ حکم دیا جا رہا ہے, تو کیا ہوگا اس سے؟ واتقوا, نہ صرف یہ کہ پیروی کرو بلکہ تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کی تعریف جو علماء بزرگ کہتے ہیں کہ بہت احتیاط سے جھاڑیوں میں کانٹوں میں گزر جانا, یعنی بہت ہی احتیاط سے اس اتباع کو انجام دو کہ جو تمہیں تقویٰ کے مراحل تک لے جانے میں کامیاب ہو جائے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا ہمیں کیا دے گا؟ تو فرماتے ہیں لعلکم ترحمون, یہ اگر تم کر گزرے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون, شاید کہ خدا تمہارے ساتھ. اچھا, اس کے اندر ہم تھوڑا سا کرنٹ افیئر سے بھی اگر مقابلہ کریں, ایک وبا آپ کے سامنے آئی اور اس وبا نے ساری دنیا کو پریشان کیا, لیکن ایک ایسی امت نظر آتی ہے کہ اس نے اس مصیبت کے اندر قرآنی تعلیمات کا سہارا لیا اور ان پیام کو, ان پر فرامین پر عمل کرنے کی کوشش کی. مثلا یہاں پہ ہمیں ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اپنی جان بچاتے ہوئے نظر نہیں آئے, یہاں پر دوائیوں کی قلت نہیں بلکہ بجٹ کو دوسری جگہ سے,
بالکل
بجٹ میں سے دوسری جگہ سے لوکیٹ کر کے وہ تمام دوائیں پرووائڈ کی گئیں جو انسانیت کو بچانے کے لیے درکار تھی. یا لوگوں نے صرف گورنمنٹ پہ انحصار نہیں کیا بلکہ پوری قوم کھڑی ہو گئی کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو امداد کرانے کے لیے پہنچ گئے. یہ وہی لعلکم ترحمون کی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر ہم واقعی قرآنی تعلیمات کی پیروی کریں تو امت بڑے سے بڑے مصیبتوں سے اور چیلنجوں کا مقابلہ کر سکتی ہے. بہت شکریہ.
جی جی بالکل. تو واقعاً یہ آج کل کے حالات ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں اس بات کی طرف. بہت سارے دینی احکام جو ہیں वो समझ में आ रहे हैं कि क्या होना है। मिसाल के तौर पर सर भी आप देख लें कि माह रमजान में बाज़ुकात हम जो है वो ये कहा करते थे कि इसमें सब्र का दर्स जो है खुदावंद मुतआल हमें दे रहा है कि इसमें सब्र करना चाहिए। तो आजकल के हालात को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें बहुत आसानी से ये बात समझ में आती है कि जिसने माह रमज़ान की इस फजीलतों से, इन बरकतों से सही इस्तेफादा किया हो और सब्र की सिफत अपने अंदर पैदा की हो, तो चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो कभी भी शिकवे की जबान नहीं खोलता और कभी भी जो है वो यानी हाथ पैर नहीं मारता, सब्र का दामन थाम के अपने उस सफर को जो है वो जारी रखता है।
इस
बहुत
पे
शुक्रिया।
तकमीली
जी
गुफ्तगू
जी
ये करना चाहूंगा कि वाकया अगर पैगाम हिदायत ना पहुंचे तो हमारी उम्मत के रवैये भी डिफरेंट होते हैं,
बिल्कुल
बरखिलाफ
बिल्कुल
कुरान
ऐसे
होते हैं।
बिल्कुल
अगर हम देखें इस वक्त पाकिस्तान में क्या सूरत नजर आई, लोग डरे बैठे हुए
जी
हैं
जी
और
बिल्कुल
कोई ऐसा गाइड करने वाली हुकूमत
ऐसे
नहीं है
ऐसे
कि
ऐसे
जो उन्हें बताए कि उनका रिएक्शन क्या होना
बिल्कुल
चाहिए,
ऐसे
उनका रवैया
ऐसे
क्या होना
बिल्कुल।
चाहिए।
बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का, बुजुर्गों का, कि आप तशरीफ लाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। जी नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम तरबियत और तज़किया का वक्त ख़त्म अपने अख्तिताम को पहुँचा। हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ, नई शख्सियात के साथ, अभी कुछ देर के बाद। हमारे साथ रहिएगा और दोबारा हमें ज्वाइन कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
که حضرت موسی آمدن به مصر بعد از پیغمبری و اون معجزه رو نشون دادند و دعوت و این حرفا، بنی اسرائیل خب منتظر بودن دیگه، از گذشته خبر داده شده بود که یک منجی خواهد آمد و اون منجی هم موساست. حالا موسی آمده، منتظر بودن که به مجرد که موسی آمد دستگاه فرعون کن فیکون بشه، نشده بود. قرآن میگه که آمدن پیش حضرت موسی گفتن که اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا. چه فرقی کرد تو آمدی چه تفاوتی کرد؟ قبل از اینکه بیایی ما را آزار میکردن، زیر فشار بودیم، حالا هم که آمدی باز زیر فشاری. میبینید این اون حالت بی صبری بنی اسرائیلی است، بی صبری. حضرت موسی گفت خب صبر کنید، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. تقوا اگر داشته باشید عاقبت مال شماست، صبر لازمه. این حالت رو نباید داشته باشید. اینی که ما بگیم چرا نشد، چجوری شد، پا به زمین بزنیم، این درست نیست. بعضی از روشنفکر نماهای ما هم متاسفانه بی صبری از خودشون نشون دادن. بعضی از اونها بی صبری رو به مرز همکاری و همزبانی با دشمن هم رسوندن، بعضی البته اینجور بودن. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، محاسبات درست خود رو، محاسبات دقیق خود رو با خودگری دشمن تغییر ندادن، این معنای صبر. باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد با اتحاد، با صبر و استقامت.
اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئی شخصیات کے ساتھ. آپ ہمارے اگر پچھلے پروگرامز دیکھے ہوں گے تو آپ آشنا ہوں گے، آگاہ ہوں گے اس بات سے کہ اس پروگرام کے اندر ہم بعض معاشرے میں موجود سوالات اور شبہات کے جواب دیتے ہیں. آج کل چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت سارے سوالات اٹھے اور بعض اوقات اٹھائے بھی گئے، اور دین کے اوپر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی، دین کے نقش اور کردار کو بہت کم رنگ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ پہلے بھی ہوتا رہا لیکن آج ان کو ایک بہانہ ملا اور اس بہانے کے ذریعے وہ مومنین کے ان عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نور الولایہ کے توسط سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں موجود جو اعتراضات ہیں ان کو احسن طریقے سے جواب دیا جائے۔ آج جن شخصیات کو آپ کی خدمت میں تعارف کروانا چاہوں گا ان میں سے ایک آغا سید عباس حسینی صاحب ہیں کہ جو حوض المیقوم کے اندر فلسفے کے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور دوسری شخصیت جناب آغا حسن رضا رضوی صاحب ہیں کہ آپ پچھلے پروگرام میں ان سے آشنا ہو چکے ہیں، یہ بھی حوض المیقوم کے اندر کلام اور فلسفے کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تمام آپ دونوں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے وقت دیا کہ اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو فرمایا کر۔ آغا عباس، ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج کل کے دور کے اندر کہ یہ جو بعض ملحدین جو پوری دنیا میں ایک مٹھی بھر مقدار میں پائے جاتے ہیں، اگرچہ وہ ہر زبان کے اندر ہے، یعنی آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت ہی زیادہ کم ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس بعض اوقات وسائل آ جاتے ہیں، ان کے ذرائع ابلاغ ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ پررنگ کریں اور اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مختلف انداز میں آج کل کے حالات میں انہوں نے کوشش کی ہے دین کی نفی کرنے کی، یا دین کے کردار کی بہت زیادہ کمی دکھانے کی۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ اس سوال کا جواب تو ہم تب دے سکتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ خود دین کیا ہے، کیونکہ آپ کبھی ملحدوں سے بات کی ہوگی، ہم نے بھی کی ہے، مثلا معلوم ہوتا ہے کہ خود دین کے حوالے سے ہی زیادہ کنسپٹ ہی کلیئر ان کا نہیں ہوتا۔ تو آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے کہ دین کی کیا تعریف ہم کر سکتے ہیں کہ تاکہ ہم اپنی بحث کو آگے بڑھائیں۔ اس میں
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے میں نور الولایہ کے سیٹ اپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہم کسی بھی موضوع میں داخل ہونا چاہیں، کسی بھی موضوع کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہیں، تو سب سے پہلے اس موضوع کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اس کی حد بندی انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر بات آگے بڑھائی نہیں جا سکتی۔ تو جب ہم دین کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو دین کی ڈیفینیشن کیا ہے، دین کی تعریف کیا ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے۔ البتہ چونکہ دنیا کے اندر جو ادیان موجود ہیں، زندہ یا مردہ، ان تمام ادیان کو اگر ہم مد نظر رکھ کر ایک ایسی تعریف کرنا چاہیں جو ان تمام ادیان کو شامل ہو، تو ایک انتہائی سخت اور دشوار کام ہے۔ لہٰذا اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کر لیں تو آج تک دین کی ایک متفقہ تعریف کی جو سب کے لیے قابل قبول ہو نہیں کی جا سکی۔ البتہ اس کا راہ حل نکالا ہے مختلف، اب ان کی طرف چونکہ بہت تفسیری بحثیں، ان کی طرف میں نہیں جاتا۔ اگر ہم ایک ایسی تعریف کرنا چاہیں خصوصاً دین مبین اسلام کو مد نظر رکھ کر اور جو ادیان آسمانی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر، تو ایک آسان سی تعریف ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دین کچھ عقائد اور احکام اور اخلاق کا ایسا مجموعہ ہے جو خداوند متعال کی طرف سے بشریت کی سعادت کے لیے وہ مجموعہ نازل ہوا ہے وحی کے ذریعے سے، تو اس کو ہم دین کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بنیادی طور پر دو حصے ہیں دین کے، کچھ اعتقادات ہیں، نظریات ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے یقین رکھنا ہے، لیکن وہی اعتقادات پھر عمل میں اپنا وہ جلوہ دکھاتے ہیں اور عمل کے اندر وہ نظر آتے ہیں، تو وہ اعمال و احکام، نماز، روزہ، حج، زیارات وغیرہ اور اخلاقی جو قدریں ہیں ان میں بھی دین کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم بہت ہی مختصر انداز میں دین کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ کچھ علمی اس کے حصے ہیں اور کچھ عملی حصے ہیں، کہ ان کو ملا کر، البتہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ دین کا اصل اتصال وحی اور خدا سے ہے، اور یہ جو پورا ایک مکمل نظام ہے انفرادی زندگی کے لیے، اجتماعی زندگی کے لیے، دنیاوی زندگی کے لیے اور اخروی زندگی کے لیے، اس پورے نظام کو ہم دین کہتے ہیں۔
دین کہتے ہیں بالکل، یعنی بس ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے کہا کہ علمی جنبا دین کا ہے اور عملی جنبا جو ہے، جب تک یہ متصل نہیں ہوگا وحی سے تو ہم اس کو دین الہی نہیں کہہ سکتے۔ بالکل، وحی جو ہے اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور یہ چیزیں جو ہے وہ وحی سے ہمارے پاس حاصل ہوتی ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ۔ یعنی کسی حد تک انسان کا مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے چیزوں سے، کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ بہت تفصیلی گفتگو ہے.
مثلاً اب اس میں اشارہ کرنا چاہوں گا، جب دین کی تاریخ میں انتہائی مشکل پیش آئی تو مشہور فلسفی ویٹگنشٹائن، اس نے وہ جو شباہت خانوادگی کا نظریہ پیش کیا کہ تمام ادیان میں جتنے اشتراکات ہیں ان مشترک نکات کو آپ لکھ لیں تو ممکن مثلاً چار نقطے پانچ نقطے مشترک نکلیں، ان سے مثلاً آپ دین کی تعریف کر سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے.
جی ہاں، بعضوں نے پھر آ کے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا کہ مثلاً یہ بھی مشکل ہے. عرض کیا کہ یہ واقعی بڑی طویل و عریض ہے، لیکن ادیان الہی کی نسبت جو دو نقطہ آپ نے اشارہ کیا یعنی بہت اچھے نقطے تھے. اس کے بعد جو اگلا جو اہم سوال ہے، یہ تو تھا ذرا ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے کہ دین کسے کہتے ہیں. بس یہاں سے آپ کی تعریف سے یہ ہم نتیجہ لیتے ہیں کہ دین الہی مد نظر ہے ہمارے. دین کی ضرورت کیا ہے انسانی زندگی کے اندر؟
جی ہاں، بہرحال اب یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے، میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، بہت خلاصہ، اور ایک نقطے میں اگر اس بات کو ہم خلاصتاً بیان کرنا چاہیں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض انسانی ضروریات ایسی ہیں کہ جن کے لیے دین کے علاوہ کوئی دوسری چیز، کوئی دوسرا ذریعہ ایسا نہیں ہے جو ان ضروریات کو پوری کرے. یہ بہت خلاصہ ہے، اب اس کو ہم کھولنا چاہیں تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو کھولیں گے. مثلا وہ کون کون سی ضروریات انسان کی ہیں، اور یہ ایسی ضروریات ہیں جو انسان کے اندر سے نکلتی ہیں، جن کا تعلق اعماق انسان، انسان کے داخل سے ہے. مثلا خود خدا کی تلاش، ایک کمال برتر، ایک کمال مطلق، اس کی جستجو، اس کی تلاش، اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے خضوع، خشوع، اس کی عبادت، یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. ہر انسان کی فطرت، اب آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز فطری ہو اس میں زمان، مکان، قوم، ملت، مذہب کا کوئی فرق نہیں ہوتا. لہٰذا اب اس کے اوپر ہم تاریخی طور پر اگر شاہد اور دلیل پیش کرنا چاہیں تو تاریخی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پر اب جتنا پیچھے چلے جائیں اور مطالعہ کر لیں، دنیا کے کسی بھی حصے کا مطالعہ کر لے تو وہاں سے دینی آثار نکل آتے ہیں.
بالکل.
اب وہ جس شکل میں ممکن ہو، بت کی پوجا کرتے ہوں، عبادت کرتے ہوں، وہ ممکن ہے خدائے واحد اور خدائے برتر کی عبادت کرتے ہوں، لیکن اس کے کوئی نہ کوئی آثار، کوئی مسجد، کوئی عبادت گاہ، کوئی بت خانہ، کوئی نہ کچھ آثار اس کے نکل آتے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں ہی بات ہے. تو اس سے ہم ایک جو نتیجہ لے سکتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر ایک خدا کی تلاش میں ہے، ایک کمال مطلق، ایک مطلق کمال، ایک آپ اس کو کہہ لیں موجود برتر، ایک ایسا موجود جو انتہائی طاقتور ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس تک پہنچنا چاہتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے، اور انسان کی فطرت میں جو چیز ہو اس سے جدا نہیں کر سکتے. ممکن ہے تربیت کے نتیجے میں، ممکن ہے میڈیا کے نتیجے میں ایک حد تک اس کو تھوڑا بہت دبا
آلود ہو جائے،
ہاں، لیکن اس کو اب ختم نہیں کر
ختم نہیں ہو سکتے.
لیکن اب وہی پھر جب تھوڑے کچھ مشکل حالات آتے ہیں، جیسے کرونا تو وہ پھر ابھی ہم نے خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ ٹویٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس نے کہا کہ سب خدا کی عبادت کے لیے سنڈے کا دن رکھا، تو خدا کی طرف رجوع. دیکھیں یہ انسان کی فطرت کے اندر چیز موجود ہے.
بہت سارے لوگ دین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ جواب نہیں دے رہی ہے اور پھر کیا رائے حال ہے، تو سب نے جو ہے وہ دین کا رخ کیا. وہ لوگ کے جو دین کو کبھی جانتے بھی نہیں تھے، ان کو دور رکھا گیا تھا، تو جب وہ دینی عبادت گاہوں میں گئے عبادت کرتے ہوئے تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے.
جی ہاں بالکل،
بعض سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی باتیں چلیں، لیکن بہرحال آنکھوں سے دیکھا مناظر جو ہیں بہت زیادہ ہیں. دین فطری کے حوالے سے آپ کی اس بات سے مطلب مجھے یاد آیا، ایک کتاب میں مطالعہ کیا تھا، بہت اچھا اشارہ کیا اس نے کہ تحقیق کر کے دیکھ لی ہے کہ ہمیں بشریت کی تاریخ جتنی بھی مل سکی ہے دین سے خالی نہیں ملی.
بالکل،
یعنی واقعی یہ اس دین کی اہمیت پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے اس بات میں.
اور پھر وہی آپ والی بات، ایسا نہیں کہ ایک بندہ، ایک فرد، دو فرد، ایک معاشرہ، ایک خاص زبان والوں نے اس طرف مثلا رجوع کیا، دین کی طرف رجوع کیا، دنیا کے ہر حصے، ہر زبان، ہر قوم، ہر ملت کے لوگوں نے دین کی طرف رجوع کیا. اب یقینی سی بات ہے اتنے سارے لوگ
جو بالکل ایسے بالکل بھائی سارے عاقل لوگ ہیں. بالکل ٹھیک ہے آپ کی ایسی بات کہ فطری ہونے کی علامت ہم یہی قرار دے سکتے ہیں کہ اگر پوری بشریت کے اندر ایک مشترکہ حاجت موجود ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ فطری ہے. تو دین، جب محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بشریت کی تاریخ جتنی ملی دین سے خالی نہیں ملی، تو دین جو ہے وہ فطری ہے. بہت شکریہ، یعنی آپ نے ایک نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، میں چاہوں گا کہ آغا حسن جو ہیں اس کو تھوڑا سا بیان کریں کہ بعض ایسی حاجتیں انسان کے اندر موجود ہیں کہ جو ہم فقط دین سے ہی اس کو برطرف کر سکتے ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے یاد فرمایا. جو آغا سید نے گفتگو فرمائی کہ مثلا ضرورت دین، دین کی ضرورت کیا ہے بشریت کو، انسانیت کو، اور دین کیوں، یعنی یہ جو ایک کامن سوال ہے دین کیوں، سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگوں کی اور بعض جس طرح آپ نے فرمایا کہ مٹھی بھر لوگوں کے شبہات اور ان کی کم فہمی کی وجہ سے ہمیں اس سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، ورنہ نہ یہ کوئی ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب دیا جائے یا جس کی تحقیق کی جائے. یعنی جب جیسا کہ آغا سید نے فرمایا کہ مثلا دین جو ہے وہ انسان کے فطرت کے اندر موجود ہے، تو یہ سوال جو ہے انسان دین کو کیوں چاہتا ہے یا انسان دین کو کیوں اختیار کرتا ہے، میری نظر میں اگر ممکن ہے ہم یہ کہنا درست ہو کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ دو دو کیوں ہے یا چار چار کیوں ہے یا جفت جفت کیوں ہے مثلا یا طاق عدد طاق کیوں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انسان کے اندر خود سے موجود ہیں، اس میں وہ جو تقسیم ہے غرائز یا فطری کی جو تقسیم کرتے ہیں کہ بعض غرائز ہیں، مثلا انسان کو پیاس لگتی ہے، انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے، انسان لذت کا طلبگار ہے، انسان کمال کا طلبگار ہے. اب یہ چیزیں جن میں سے بعض غرائز ہیں اور بعض فطری چیزیں ہیں، ان کا دراصل اور حقیقت میں یہ کہنا درست ہوگا کہ ان کا سوال کرنا بنتا نہیں ہے، ان کا سوال ایک
کیوں کہنا غلط ہے.
جی ہاں، کیوں
فطری چیز کے بارے،
جی ہاں، جس طرح سے انسان یہ نہیں کہتا کہ میں انسان کیوں ہوں، یا جس طرح سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے بھوک کیوں لگتی ہے، مجھے پیاس کیوں لگتی ہے، جس طرح سے وہ اپنی ان چیزوں کو اپنے اندر اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے، حق یہ ہے کہ وہ اس دین کو بھی اپنے وجود کا حصہ سمجھے. کیوں؟ جیسا کہ آپ نے سوال میں فرمایا کہ وہ کون سی ضرورتیں ہیں، مثلا جو ایک نقطہ جس کی طرف آغا سید نے اشارہ فرمایا کہ انسان کے اندر ایک ضرورت یہ ہے کہ وہ علم حضوری جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود اس چیز کو اپنے اندر پاتا ہے کہ وہ علم کے اندر، قدرت اور طاقت کے اندر، اور لذت خواہی کے اندر، اسی طرح سے زندہ رہنے، باقی رہنے اور حیات کے اندر لا متناہی اور لا محدود کا طالب ہے.
ہر چیز میں لا متناہی چیز کا طالب ہے،
ہر چیز میں وہ لا متناہی چیز کا طالب ہے، ہر جہت میں وہ
کسی، یعنی علم چاہے گا تو سب سے زیادہ، قدرت چاہے گا تو سب سے زیادہ.
یعنی آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ درست ہے میں یہ بعض چیزیں تو جان لوں لیکن بعض چیزوں سے جاہل رہوں. ہر انسان کی چاہت یہ ہوگی کہ میں ہر چیز کو جانوں، یا مثلا اس کے ضمیر میں یا اس کے اندر یہ خواہش کبھی نہیں ہوگی کہ میں بعض چیزوں کو کر پاؤں لیکن بعض چیزوں کو نہ کر پاؤں، بعض پہ قادر ہوں اور بعض سے عاجز ہوں. لہذا انسان علم مطلق، کمال مطلق، اسی طرح سے دائمی اور ابدی اور جاویدانی حیات اور زندگی، اسی طرح سے حقیقی اور لامتناہی لذت کے پیچھے ہے، اور انسان اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے آگے وہ خضوع دکھاتا ہے اور اس کے آگے وہ خود جھک جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں، عام طور پر اگر میرے سامنے، آپ کے سامنے یا کسی بھی شخص کے سامنے کوئی ایسا شخص آئے کہ اسے یہ معلوم ہو کہ یہ علم میں مجھ سے زیادہ ہے یا یہ قدرت میں مجھ سے زیادہ ہے، تو مختلف جہات میں وہ اس کے آگے عاجزی اور انکساری دکھاتا ہے. لہٰذا یہ انسان کے اندر ایک ایسی ضرورت ہے کہ وہ کمال مطلق کو اور علم لامحدود کو، اسی طرح سے قدرت لامحدود کو، اسی طرح سے لذت لامحدود کو طلب کرتا ہے، اور جب تک وہ اس کی پہچان نہ کر لے شناختی اور معرفتی جنبے میں، اور جب تک اس کے آگے خضوع اور اس کا قرب اس کے قریب نہ ہو لے، اس سے محبت نہ کر لے، اسے اپنا محبوب یا محب دونوں نہ بنا لے، وہ بےقرار رہتا ہے. اس کی یہ جو چاہت ہے اسے تسکین نہیں ملتی، سیراب نہیں ہوتی اس کی یہ جہت. تو یہ انسان کے اندر ایک بہت بڑی جہت ہے کہ
جس دکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ آج تک دنیا کی کوئی بھی ایسا ٹیکنالوجی یا وسیلہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی بھی چیز کے اندر انسان کو جو ہے وہ سیراب کر دیا.
مثلا آپ غرب کو
جتنا بھی آگے بڑھ رہا ہے اس کی تشنگی بڑھ ہی رہی ہے اور مزید جو ہے وہ،
مثلا آپ غرب کو دیکھیے کہ جب وہ لذت کے مصداق میں اشتباہ کرتے ہیں انہیں اصل انسان میں چونکہ لذت طلبی پائی جاتی ہے لیکن جب انہیں پتہ نہیں چلتا کہ حقیقی لذت کیا ہے تو ایک لذت سے دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف جاتے ہیں اور حقیقی لذت جو کہ وحی نے اور عقل نے ہمیں بتائی ہے
بہت زبردست یعنی آپ کی اس بات کا نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ دین کی جو ضرورت ایک اعتبار سے بہت زیادہ پررنگ ہو جاتی ہے وہ یہ کہ انسان کے اندر جو طلب ہے کمال کی اور وہ بھی لا متناہی کمال کی یہ اس کو ہمیشہ سے بے قرار کرتی ہے اور دین کے علاوہ کوئی بھی اس طلب کو پورا نہیں کر سکتا یہ واقعاً یہ آج سامنے نظر آ رہا ہے آغا سید اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی نقطہ ہو تو اس کو
اب دین کی ضرورت کے حوالے سے بہرحال اگر ہم ادلہ کی طرف جانا چاہیں تو بہت زیادہ
جی ہاں وہ تفصیل
جس کی طرف میں حتماً اشارہ کرنا چاہوں گا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بہت حد تک عقلی دلیل ہے اور آپ کسی بھی انسان عاقل کے سامنے یہ دلیل رکھ لیں تو مجھے یقین ہے کم از کم کہ وہ اس دلیل کے آگے جھک جائے گا
صحیح ماشاءاللہ
وہ یہ ہے کہ فرض کر لے کوئی دین کا انکار کرتا
ٹھیک ہے
دین کا انکار کرتے میں کسی دین کو نہیں مانتا کوئی دین نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے ہم اس کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ آیا یہ احتمال موجود ہے یا نہیں کہ کوئی دین ہو کوئی خدا ہو کوئی رسول ہو کوئی قیامت ہو کوئی حساب ہو کوئی کتاب ہو کوئی سزا ہو کوئی جزا ہو کوئی جنت ہو کوئی جہنم ہو آیا اس کا احتمال آپ دے سکتے ہیں
جی بالکل اتنے دھیان میں بات کی ہے تو احتمال تو
احتمال کی کوئی نفی نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ اتنے سارے انبیاء وہ انبیاء کی تاریخ میں جو معروف ہیں صادق تھے امین تھے کبھی انہوں نے
اور سارا معاشرہ مانتا ہے
وہ معاشرہ ان کے کردار کی ہمیشہ وہ تصدیق کرتا رہا گواہی دیتا رہا ہے ان سچے لوگوں نے اگر ہمیں دین کی خبر دی ہے ایک نے نہیں 124,000 انبیاء نے خبر دی ہے اب اس سے کم از کم ایک احتمال تو بھارت اب یہاں پر کوئی ہے ممکن ہے آگے سے یہ کہے کہ احتمال ہمارے نزدیک انتہائی ضعیف ہے کمزور سا احتمال ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ بے شک احتمال آپ کی نظر میں ضعیف ہمارے نظر میں احتمال بہت قوی ہے آپ یہ کہیں کہ احتمال بہت ضعیف ہے کہ کوئی دین ہو کوئی پیغمبر ہو کوئی خدا ہو ہم کہیں گے ٹھیک ہے احتمال یہاں پر ضعیف ہے اب یہاں پر علمی اصطلاح مجھے استعمال کرنی پڑے گی ایک ہوتا ہے احتمال اور ایک ہوتا ہے محتمل
جی جی
محتمل یعنی جس چیز کا آپ احتمال کریں یہاں پر محتمل انتہائی قوی ہے
جی بالکل
اور جب محتمل قوی ہو تو انسان اس کام پر عمل کرتا ہے
اہمیت دیتا ہے
اہمیت دیتا ہے
چھوٹی سی مثال دے دیں
چھوٹی سی مثال سمجھانا چاہوں گا مثلا ہمارے معاشرے میں عام طور پر رائج ہے کہ لوگ مثلا قسمت آزمائی کرتے ہیں لاٹری وغیرہ مثلا یہ چیزیں خریدتے ہیں تو ممکن ہے اس نے 100 روپے کی لاٹری خریدی ہو اور ممکن ہے 1,00,000 لوگوں نے وہی لاٹری خریدی ہو اور جو انعام ہے مثلا وہ 1 کروڑ روپے کا انعام ہے تو آپ دیکھیں انعام یعنی جو محتمل ہے وہ انتہائی قوی ہے
احتمال
احتمال یہاں پر کتنا ہے
1,00,000
یہ احتمال کہ میں یہ انعام جیت جاؤں گا 1/1,00,000 ہے نا یہاں
بالکل
یعنی 1,00,000 مرتبہ میں سے ایک
احتمال ہے کہ میرا بھی نام نکل آئے گا
لیکن اس کے باوجود لوگ جاتے ہیں
کیونکہ اس کا محتمل یعنی اس کا جو محتوا ہے انعام ہے 1 کروڑ ہے وہ بہت زیادہ ہے
وہ 1 کروڑ کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا کہ 1,00,000 لوگوں میں میرا بھی نام
اور پھر وہ اس کو اہمیت بھی دیتا ہے اگر محتمل جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے
اب محتمل قوی ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اہمیت دیتا ہے اور کوئی یہ کام انجام دے معاشرے میں دوسرا اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یعنی عقلاء اس کی مذمت نہیں کرتے
صحیح صحیح
یہاں پر اب وہاں پر تو 1 کروڑ بھی اگر انعام ہو 1 کروڑ تو محدود سی چیز ہے یہاں پر وہ زندگی وہ حیات وہ جنت وہ جہنم کہ جس تک انسان نے جانا ہے وہ نام متناہی ہے
بالکل
اس کا سلسلہ رکنے والا نہیں
رکنے والا
تو اس زندگی کا جب یہ محتمل ہے تو اس محتمل کا انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کو مد نظر
رکھنا چاہیے
یہ کاملا عقلی
سی بات
ہے بظاہر یہی دلیل جو ہے حضرت امیر علیہ السلام نے بھی ایک منکر خدا کے سامنے یہی دلیل پیش کی تھی فرض کر لے ہم دین پر عمل کریں کل کو کوئی دین نہ ہو کوئی خدا نہ ہو کوئی قیامت ہم نے ضرر نہیں کیا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن فرض کر لے کل کو کوئی دین ہوا کوئی قیامت
تم کرو گے
اس وقت تم کیا کرو گے
جی ہاں بالکل بہت اچھا یہ اس میں آ جاتا ہے بہت اچھی گفتگو رہی ہماری اس کے اندر تو ایک سوال یہاں پر اگلا یہ آ جاتا ہے کہ چلیں دین کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ دین ضروری ہے کمر ہے لیکن اس دین کا معاشرتی اور اجتماعی بھی کوئی کردار پایا جاتا ہے یہ کیسے آپ اس کو ثابت کریں گے
جی یقیناً ہمارا جو نظریہ ہے اس نظریے کے مطابق دین کا جو عمل ہے دین کا جو کردار ہے وہ صرف انفرادی زندگی میں نہیں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی یعنی ہم دین کو اجتماعی زندگی سے دین کو سیاست سے دین کو اقتصاد سے دین کو اخلاقیات سے جدا نہیں سمجھتے اب یہ بھی بہرحال بہت مفصل
موضوع ہے
اتنے کم وقت میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے مختصر سے
اشارہ
کرنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً جب انسان اس دنیا میں آ کر زندگی گزارتا ہے تو معاشرے میں زندگی گزارنا انسان کی مجبوری ہے. عام طور پر لوگ معاشرے میں ہی زندگی گزارتے ہیں, یہ ایک انسان کی مجبوری آتی
مجبوری ہے بالکل. ایسے
جب معاشرے میں جب انسان زندگی گزارتا ہے تو اس معاشرے کے لیے کچھ قوانین ہونے چاہیے, اس کے کچھ قواعد ہونے چاہیے. کیوں اس لیے
معذرت چاہوں گا, ایک لائیو کال آ گئی ہے تو وہ لیتے ہیں پھر اس کے بعد. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی اپنا سوال پیش کریں.
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ
آواز واضح نہیں ہے.
میں جو ہوں وہ کسی اور مشترک کرتا ہوں, کیا میرے لیے ولی فقیہ کی تکلیف کرنا واجب
ہے؟ یہ سوال ہے آپ کا فقط؟
جی جی
جی شکریہ. اوکے مختصر ایک ساتر میں اس کا جواب دے دیتے ہیں.
اب ہمارے موضوع سے بہت زیادہ اس کا رب نہیں ہے لیکن
جی جی
جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے تقلید کرنا, ضروری نہیں ہے تقلید. جو انفرادی احکام ہے اگر حکم ولائی آ جائے وہ ایک الگ سی بات ہے, عام طور پر آپ جس مجتہد کو عالم سمجھتے ہیں اسی کی تقلید.
یعنی اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو ایک مرجعیت کا جو نظام ہے ہر کوئی اپنے مرجع کی بات مانے گا,
لیکن جب عالمیت
لیکن جب اجتماعی اور سیاسی اور اس اعتبار کی بات آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس وقت تو ولی امر مسلمین جو ہیں وہ عالمیت ان کی ثابت شدہ ہے.
وہ نہ صرف ان مقلدین پر بلکہ خود
مجتہدین کے اوپر بھی جو ہے ان کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے, چونکہ ان کا جو سابقہ ہے تجربہ ہے جو ان کا اتنا زیادہ. تو بہرحال مطلب واضح ہے کہ جتنے بھی یہ سیاست اور ولایت اور ان سے مربوط بحثیں ہیں اس میں ولی فقیہ کی طرف رجوع کریں گے, باقی فقہی جو ہمارا ایک نظام چل رہا ہے اس میں وہ ہر کوئی اپنے مرجع کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے گا فقہی احکام میں اپنے فردی احکام میں. تو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں.
جی میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی زندگی انسان کی مجبوری ہے, اس اجتماعی زندگی میں جب انسان ہو تو وہاں کچھ قوانین کا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قوانین نہ ہو معاشرے میں تو وہاں حرج مرج لازم آئے گا, چونکہ انسان ہمیشہ اپنے لیے زیادہ حصہ چاہتا ہے. انسان کا جو حب نفس ہے اس کی وجہ سے انسان ہمیشہ اپنے لیے زیادہ چاہتا ہے اور دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے. ان تمام مظالم کو, ان تمام برائیوں کو روکنے کے لیے قوانین ضروری ہے. کوئی بھی عاقل اس کا انکار نہیں کر سکتا.
اسی وجہ سے کوئی بھی معاشرہ میں بغیر قانون کے نظر نہیں آتا ہے.
جی ہاں. اب سوال یہاں پر بنیادی سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قانون کون بنائے. تو اس میں بنیادی طور پر ہماری نظر میں یہ ہے کہ جو قانون بنانے والا ہے, جو قانون لکھنے والا ہے, اس میں کم سے کم بنیادی طور پر دو شرطیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جس کے لیے قانون لکھ رہا ہے, یہاں پر انسانوں کے لیے قانون لکھ رہا ہے, تو انسانوں کی حقیقت, اس کی تمام ضروریات, اس کے وجود کے جو جتنے بھی ابعاد ہیں, حصے ہیں, ان سب سے وہ مکمل طور پر آگاہی رکھتا ہو, ورنہ وہ جو قانون بنائے گا وہ ناقص ہے.
صحیح, بالکل.
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ قانون بنا رہا ہو تو وہ اس طرح سے ہو کہ وہ اپنے لیے زیادہ حصہ نہ چاہے,
خود اس کا اپنا نفع نہ دیکھ رہا ہو,
اپنا نفع نقصان نہ دیکھے, ورنہ کیا ہوگا, قانون کا رخ اپنی طرف موڑ لے گا, جس طرح سامنے کو معاشرہ ہوتا ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ اس دنیا میں خدا بند متعال کی ذات کے علاوہ, میں بتائیے, یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم ان تمام باتوں کو بعد میں ثابت بھی کریں گے, خود خدا کے وجود کو ثابت کریں گے. خدا بند متعال کی ذات کے علاوہ کون اور کوئی دوسرا وجود ہے جو انسان کی تمام ضرورتوں کو بھی جانتا ہو اور اس کا اپنے ذاتی کوئی نفع؟
بالکل, آپ کی اس کی تائید کے اندر ہی دیکھ لیں جتنی بھی انسان کے بارے میں تحقیقات آئی ہیں, انہوں نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ انسان ایک ناشناختہ
موجود
ہے. یعنی اقرار کر لیتے ہیں کہ انسان کو ابھی تک پہچانا نہیں گیا, نہ پہچان سکتا ہے.
سید نے فرمایا کہ مثلا ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے خدا کو دیکھنا ہے. تو آپ سیاست میں دیکھ لیں تو کون کون سا نظام نہیں ہے جو آپ نے آزمانے, اقتصاد میں آپ نے کون کون سا نظام.
بعض بندے یہی کہتے ہیں, میں آپ کی بات کی تائید کروں گا, بات آگے بڑھائیں گے, کہ بعض کہتے ہیں کہ جی بشر کا کام ہے قانون بنانا, تو بشر نے جو قانون بنائے وہ تو ہم نے پوری تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ کیسے قانون بنے, وہ ساروں کے سامنے, یا سرمایہ داری نظام سامنے آیا, یا مارکسزم جو ہے وہ سامنے آئی, یا مثلاً تعلیمی نظام کے اندر بھی دیکھا کہ کوئی بھی جامع نظام نہیں دے سکے. جی
جبکہ وحی کا جو پیغام ہے وہ ہمیشہ ابدی پیغام ہے, اس میں کوئی نقص, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ایک جامع نظام ہے. آج سے اگر 1400 سال پہلے وہ وحی کا جو پیغام آیا ہے وہ قیامت تک کے لیے کارآمد ہے.
جی جی.
तो उसमें देख लें वो क्योंकि हमारे खालिक की तरफ से है, हमारे मालिक की तरफ से है, तो वो बेहतर जानता है कि मैंने जो वजूद बनाया है
वो कैसा है,
जरूरियात क्या है और उसके लिए कानून कैसा होना चाहिए।
आज आप अगर मसलन जिंदा मिसालें लें तो आज जब आप क्राइसिस का मुकाबला कर रहे हैं, एक आलमी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं, तो आप देख लें कि जहां पर जिस मुआशरे पर दीनी अकदार غالب و حاکم ہیں وہاں دیکھیے
کیسی صورتحال ہے۔ بالکل اچھا ہے رکھ دیا آپ نے اس کا کہ ہم اگر اسی ترقی یافتہ ممالک کی طرف رجوع کرتے ہیں کیا حالت ہے۔
دیکھیے کہ بعض ممالک کے خود جو بڑے بڑے وزراء ہیں مثلا بعض اوقات خودکشی کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے خبر سنی ہوگی، یا لوگ اسلحہ خرید رہے ہیں، لیکن جہاں پر دین حاکم ہے وہاں دیکھیں کہ وہ شخص اپنا آدھا کھانا اٹھا کر دوسرے کو دے رہا ہے۔
بالکل بالکل، ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ دیندار طبقہ موجود ہے، ایک مرتبہ ہے کہ دیندار طبقے کے ہوتے ہوتے دین حاکم بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا، یعنی واقعا آپ کی بات کی تائید میں کہ کتنا پرسکون ماحول ہے یہاں پر، نہ یہاں پہ ہر جمرز لازم آیا، نہ یہاں پہ کوئی چیزیں چوری ہوئی، نہ اسلحہ خریدا گیا، نہ کوئی،
یعنی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک بچی جو 4 یا 5 سال کی ہے اور اس کے والد اور والدہ دونوں ڈاکٹرز ہیں، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 35 دن سے وہ ہاسپٹل میں تھے صبح شام، جیسے کہ کرونا کی صورتحال ہے۔ تو جب میڈیا والے لوگ جو ہے وہ صحافی وہاں پہنچے اور 35 دن کے بعد اس کے والد اور والدہ آ رہے تھے گھر میں، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو والدہ یاد آ رہی ہیں یا نہیں، تو اس بچی نے کہا کہ مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی والدہ سے ملوائیں، تو اس بچی نے 4 یا 5 سال کی بچی نے کہا کہ نہیں، اگر میری والدہ ہاسپٹل سے آ جائیں گی تو ان مریضوں کا کیا ہوگا۔
جی
تو یہ دین ہے جو آپ کو ایسے اقدار دیتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی۔
ضرور انشاءاللہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کو ہم تسلسل دیں گے، ان بحثوں کو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بس ہماری بحث کا جو خلاصہ بنتا ہے وہ یہ کہ دین کی ضرورت جو ہے وہ انسان کے فردی اور معاشرتی و اجتماعی و سماجی ہر میدان میں اس کی ضرورت ہے، کہ اس کے اوپر ایک گفتگو ہو چکی، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت سے رخصت ہوں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی آپ کی خدمت میں ایک کلپ جو ہے وہ نشر کیا جائے گا پروردگار کے شکر گزار بندے کے عنوان سے، ان کو ملاحظہ کریں، انشاءاللہ اپنے دوسرے پروگرام کے جو فقہی احکام کے بارے میں اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قلیل من عبادی الشکور، قلیل من عبادی الشکور، هر زمانی لذت نبریم و شاد نشویم در حال کفران نعمتی،
در حال کفران نعمتی،
به خاطر همه لحظه هایی که شاد 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 نبودیم باید استغفار کنیم،
باید استغفار کنیم،
خدا و ملائکه از انسانی که شاد 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 نباشد متنفر است، باور کنیم، آمار داده است، قلیل من عبادی الشکور،
قلیل من عبادی الشکور،
کمند از بندگان من که شکور باشند، بقیه دماغن افسردن ناراحتن،
بقیه دماغن افسردن ناراحتن، قلیل من عبادی الشکور.
یک روایت عجیبی رو براتون بگم، میفرماید پاداش تشکر کردن از خدا در نعمت بالاتر از پاداش صبر کردن در بلاست، که من و تو همیشه میاندیشیم صبر کردن در بلا یعنی کار بزرگ. یه کمی یه حرفایی بزنیم با هم که پیغمبرا اینجور حرفا میزدن مسخرشون میکردن، یه کمی هم حرفا بزنیم. با یکی از این بندگان شکور خدا کنار دریا رفته بودم، امواج دریا میومدن لب دریا، همجوری هم میخوردن به پاش، میگفت خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم صبر کنیم، باشه باشه، میگفت نگاه کن اینا چقدر خوشحال شدن ما اومدیم. گفتم شما میخندید به بندگان شکور خدا؟ گفتم ولی آقا جون شما نیستی اینا همینجوری میان؟ گفت خب میان دنبال ما، میبینن نیستیم برمیگردن. بندگان شکور به دلیل نعماتی که برای همه هست شاد میشن، بندگان شکور فقط برای نعمتی که به خودشان رسیده است شاد نمی شود، برای نعماتی که خدا به همه می دهد
شاد می شوند مانند وقتی که من انسان خودخواه و متکبر نعمتی که به من می رسد شاد می شوند. هنگام باران که برای همه کشاورزان نعمت است، او به رقص می آید اگرچه شهرنشین است. بندگان شکور این چنین لذت می برند از حیات. بندگان شکور نه فقط برای نعمتهایی که به همه می رسد تشکر می کنند، برای نعماتی که از قدیم خدا داده است و اونها نخواسته بودن این نعمت رو، خدا فکر کرده بوده، برنامه‌ریزی کرده بوده، براشون فرستاده بوده، برای اون نعمت ها هم شاد میشن. جالبه نیست؟ جالبه نیست؟ مثلا خود ابا عبدالله الحسین تو دعای عرفه دیدی چجوری تشکر میکنه؟ خدایا ممنونتم تو رحم مادر بودم، تو برام چشم گذاشتی، تمام امکانات این دنیا رو گذاشتی، آخه خدا چجوری من ازت تشکر کنم؟ بعد خدایا یه تشکر دیگه، مامان منو به من مهربون کردی، دیدی کودکی من ضعیف بودم چجوری منو پرستاری کردن، بعد خدایا کم کم حواس منو فعال کردی، من دیدم، چشیدم، بوییدم، راه رفتم، وای خدایا من چجوری از تو تشکر بکنم؟ این آدم دیوانه میشه پای دعای عرفه. چه نعمتایی رو تشکر میکنی؟ مگه این نعمت‌ها تشکر داره؟ بابا ماها دو قرط و نیممونم باقیه. بندگان شکور برای نعمت‌های قدیمی هم تشکر میکنن. اینها وظیفه خود میدانن، شب که ستاره ها طلوع میکنن به همه آنها سلام بدهن، ابراز احساسات اونها رو پاسخ بدن، سلام ستاره ها، ممنون. اینها آیات قرآن را باور کردن، آیاتی که خداوند متعال می فرماید وقتی از دنیا می روند آسمان و زمین برای آنها گریه می کنند. باور کرد، باور کرد. من و تو خودمان را آدم حساب نمی کنند. اینها آیات قرآن را باور کردن، آیاتی که خداوند متعال می فرماید وقتی از دنیا می روند آسمان و زمین برای آنها گریه می کنند. من و تو خودمان را آدم حساب نمی کنیم. بندگان شکور این چنین لذت می برند از حیات.
اینجا مرکز مقاومت هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ناظرین، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے نئے پروگرام کے ساتھ جس کا عنوان ہے ماہ رمضان کے فقہی مسائل. اس پروگرام میں آپ جو ٹیکسٹ میسج بھیجتے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے، اور لائیو کال کے ذریعے بھی آپ ہمارے ساتھ مربوط ہو سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. آج فقہی احکام کے جواب دینے کے لیے ہم نے دو شخصیات کو دعوت دی ہے، ان میں سے ایک آغا جمشید علی صاحب ہیں اور دوسری شخصیت سید ارتضاء حسن نقوی صاحب ہیں، کہ ان دونوں شخصیات سے آپ پہلے آشنا ہو چکے ہیں. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج آیا تھا ناظرین کی طرف سے، اور یہ مبتلا بے مسئلہ بھی ہے، اور پچھلے پروگرام میں بھی تھوڑا سا ہم نے اس کو مختصر طور پہ بیان کیا تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے پورا نہیں کر سکے اس کو. وہ یہ ہے کہ دودھ پلاتی مائیں جو ہیں ان کا کیا حکم ہے روزے کے حوالے سے، تھوڑی تفصیل عرض کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، فیڈنگ، ظاہر بات ہے بہت ساری خواتین فیڈنگ کرا رہی ہیں اپنے بچوں کو، دودھ پلا رہی ہیں، اور وہ یہ پوچھتی ہیں کہ جی اس سچویشن میں ہم کیا کریں. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ صرف دودھ پلانا جو ہے وہ جواز نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. خب پھر کیا جواز بن سکتا ہے؟ جواز بننے کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو آپ کے لیے خود آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہو، یا بچے کی صحت کے لیے خطرناک ہو کہ دودھ پورا نہ ہو رہا ہو مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں مجبوری بن جاتی ہے. اس میں رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ہی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں آپ ایسے مشقت میں پڑ جاتے ہیں جس میں بچے کے لیے خطرہ ہوتا ہے یا آپ کے لیے خطرہ ہوتا ہے، دودھ میں کمی ہوتی ہے اور آپ ممکن نہیں ہے کہ روزوں کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کر سکیں، تو آپ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں پورا کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی جو ہے ایک اور رہنمائی فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہے کہ آپ کے پاس دو چار خواتین ہیں خاندان کی، یا تب ایسے دیکھے بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلا لیں, تو پھر آپ کو روزہ رکھنا ہوگا, پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں. یا نہیں, آپ جو ہیں وہ باقاعدہ پیمنٹ پہ یا خوش دودھ کے ذریعے سے, حتیٰ وہ بھی قید کیا.
معذرت چاہوں گا, کنٹرول روم سے عرض کریں, تھوڑا آواز اونچی رکھے گا تاکہ آواز جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے.
جی, میں تو گزارش کی کہ اگر جو ہے وہ خوش دودھ سے بھی گزارا ہو سکتا ہے تو وہ گزارا کیا جا سکتا ہے, اور پھر روزہ رکھنا ہو. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے ڈیو ٹو اینی ریزن, کسی ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں یہ ممکن نہیں ہے, یا اصلا ایسے ممکن ہی نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, اور آپ دودھ پلانا ہے آپ کے بچوں کو, مجبوری پہ کہ پورا نہیں ہوتا, تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے, اس کو بعد میں قضا کریں گے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. آغا جمشید علی صاحب سے سوال یہ پوچھیں کہ یہ بھی بہت مبتلا بے مسئلہ ہے, اور مخصوصاً گرمی کے دنوں میں تو یہ بہت زیادہ مبتلا بے مسئلہ ہوتا ہے, اور خصوصاً جو گاؤں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, کہ آیا روزے کی حالت میں سر ڈبویا جا سکتا ہے پانی کے اندر؟
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں رمضان کے مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. لیکن سر ڈبونا ایک, جس طرح آپ نے فرمایا, مبتلا بہ مسئلہ ہے اس گرمی کے موسم میں, تو اس میں اختلاف ہے دونوں مراجع کا. حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنائی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہو جاتا ہے, آپ کو اجازت نہیں ہے سر ڈبونے کی. لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی دامت برکاتہ, تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک کراہت شدیدہ ہے, روزہ باطل نہیں ہوتا. لیکن اب سر ڈبانے کے پھر مصادیق میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے. ایک دفعہ ہے کہ آپ ٹیوب ویل میں یا سوئمنگ پول میں جاتے ہیں, سر ڈبوتے ہیں, اور بیاک وقت جو ہے نا ایک ہی لمحہ میں آپ کا پورا بدن اور پورا سر جو ہے نا وہ پانی میں ہوتا ہے. اور ایک دفعہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیوب ویل جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو سر رکھتے ہیں, اب اس میں فرق ہے کہ اگر جب پانی میں آپ کا سر ہے اور مکمل طور پر آپ کا سر اور منہ پانی میں ڈھمپا ہوا ہے, تو پھر وہی آغا رہبر کے نزدیک احتیاط واجب نہ باطل ہوگا, اور آغا سستان نزدیک کراہت شدیدہ رکھتا ہے. لیکن اگر فقط اوپر سر پہ پانی آ رہا ہے اور ادھر مثلا کان پر یا ناک پر منہ پر پانی نہیں گر رہا, تو پھر روزہ باطل نہیں ہوگا اور کراہت شدیدہ بھی نہیں ہوگی.
جی جی, کراہت شدیدہ کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے اس اصطلاح کا.
کراہت شدیدہ سے مراد یہ ہے کہ جو اصل مثلا فقہ میں مکروہ کی اصطلاح چلتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, ورنہ اس سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا. البتہ یہ بھی ہمارے یہاں ایک اصطلاح چلتی ہے کہ روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, روزہ مکروہ نہیں ہوتا, یعنی ایک تسامحی اصطلاح,
عمل جو ہے وہ مکروہ,
خود عمل مکروہ ہے کہ اس سے ممکن ہے آپ کے روزے کا ثواب.
یعنی اگر ایک انسان جاتا ہے نہر پہ نہانے کے لیے, وہ اگر جس طریقے سے عادی طور پہ نہاتے ہیں اور ڈبکی لگاتے ہیں,
بالکل ایسے,
تو آغا سیستانی کے نزدیک اس شخص کا روزہ تو باطل نہیں ہوگا, لیکن اس نے خدا کا ناپسندیدہ عمل انجام دیا.
بالکل,
لیکن رہبر معظم کے نزدیک جو ہے روزہ باطل ہے احتیاط واجب کی بنیاد پر.
اور اسی طرح اگر مثلا برتن میں رکھ کر پانی, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ گرمیوں کا موسم ہے اور ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بالٹی وغیرہ میں یا بڑے کسی برتن میں رکھ کر اپنا سر ڈبو دیتے ہیں, تو وہاں بھی یہی حکم ہے. فقط ٹیوب ویل یا نہر کا حکم یہ نہیں ہے, ممکن ہے ایک بالٹی چھوٹی سی نہیں جس میں ایک سر آ جائے, اگر وہ اس میں سر ڈبو دیتے ہیں بھیا کے وقت, یہ سادے کا رہا ہو کہ پورا سر اس کے اندر ہے, تو اس سے روزہ باطل ہوگا اور آغا سے سنزیک کراہت شدیدہ ہے.
بہت شکریہ آغا سید ارتضیٰ. ماہ رمضان کے اندر ایک سننے کو ملتا ہے ہمارے مومنین کو یہ حکم کہ خدا اور رسول پر بہتان نہیں باندھنا چاہیے, اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تاکہ ناظرین جو ہیں وہ بھی محتاط ہو جائیں اس حوالے سے.
جی, بہت ہی اہم موضوع ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا ہے, میسیجز آ رہے ہیں ان کو فارورڈ کر رہے ہیں ہم, یا آڈیو میسیجز آ رہے ہیں ان کو ہم فارورڈ کر رہے ہیں, یا ویڈیو میسیجز آ رہے ہیں ان کو فارورڈ کر رہے ہیں, یا ان کو ان باتوں کو ہم بیان کر رہے ہیں, آگے سن کے پڑھ کے دیکھ کے بیان کر رہے ہیں, اور روزے سے ہیں ظاہر بات ہے. اور ہم نے مبتلاتے روزہ کے باب میں ایک موضوع یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ خدا رسول اور آئمہ پر ایسی نسبت دینا کہ جو کہ حقیقت میں نہیں ہے. نسبت سے مراد کیا ہے کہ ایسی بات نقل کرنا, ایسی حدیث نقل کرنا, یا ایسا کوئی حدیث قدسی نقل کرنا, یا کوئی ایسی آیت نقل کرنا کہ جو کہ حقیقت نہیں رکھتی, اور اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں. اس میں جان بوجھ جو ہے بہت اہم ہے, کہ جان بوجھ کے قصد کرتے ہوئے غلط بات بیان کرتے ہیں,
کسی کو ڈرانے کی خاطر, کسی کو متوجہ کرنے کی خاطر, بعض اوقات حدیث اپنی طرف سے بنا کے پیش کر دیتے ہیں.
ایسا مرحلہ بھی, اور ایسا مرحلہ بھی ہے کہ ممبر پہ بیٹھے ہیں,
ممبر پہ زیادہ بالکل ایسے کامیاب لانے کے لیے کوئی بنا دیتے ہیں یا نعرہ لگوانے کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں.
ظاہر بات ہے کہ ماہ رمضان میں بھی ایسی مناسبات آتی ہیں کہ جن میں مجالس ہوتی ہیں, جناب
خدیجہ کی
وفات کا دن ہے,
جشن ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے,
اس جشن کے موقع
آگے شہادت امام علی علیہ السلام آ رہی ہے,
تو اس لیے اہم موضوع اور اہم موضوع کو چھیڑنا چاہیے. تو اگر تو جان بوجھ کے یہ نسبت دی جا رہی ہے خدا کے اوپر یا رسول گرامی ختم مرتبت کے اوپر یا 12 اماموں کے اوپر اگر ایسی نسبت دی جا رہی ہے اور یہ جان بوجھ کے کام کیا جا رہے ہیں, تو رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کے مطابق احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہے. اور ایک اور مرحلہ ہے اس کا جو میں بعد میں بیان کروں گا, اس سے پہلے کہ وہ بیان کروں ہم آ جاتے ہیں آغا سیستانی کی طرف. آغا سیستانی کے نزدیک بھی یہی ہے کہ روزہ جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر اگر جان بوجھ کے نسبت دی جا رہی ہے خدا کی طرف, رسول کی طرف اور آئمہ کی طرف, تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. باطل ہو جاتا ہے یعنی کہ یا وہ روزہ نہیں ہے, اس کی قضا کرنی ہوگی, تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن رہبر موضوع فرماتے ہیں نہ صرف یہ کہ دو ایسی ذات ہیں خدا اور رسول, اگر ان کی طرف یہ نسبت دی جائے تو خدا اور رسول کی طرف, کہ نہ صرف باطل ہوگا بلکہ کفارہ جم ہے. کل ہم نے کفارہ جم کی بات کی ہے, جی حرام کی بات ہوئی تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ کفارہ جم کیا ہوتا ہے, وہی کفارہ جم جو کل ہم نے بات کی تھی, یہ 60 روزے رکھے گا, 31 مسلسل باقی رینڈم, اور 60 مسکینوں کو کھانا
کھلائے گا,
یہ ملا کر کرے گا. جبکہ آغا سیستانی جو ہے اس کفارے کو نہیں بیان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس روزہ باطل ہے اور کچھ بھی نہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آیا جان بوجھ کے بیان چاہتے ہیں. شاید دوسرا مرحلہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہے, جب پتہ نہیں ہے اور اسے علم بھی نہیں ہے کہ یہ بات معصوم سے متعلق ہے یا معصوم سے متعلق نہیں ہے, اور وہ آگے بیان کر دیتا ہے, تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں جو ہے وہ اول تو یہ ہے کہ ہمیں نقل قول کے عنوان سے بیان کرنا,
یعنی منصوب کے نام سے کرے,
جی کہ ہم نے ایسے سنا ہے, فلاں کتاب میں ایسے لکھا ہے, فلاں شخصیت نے ایسے کہا تھا,
فلاں پوسٹ میں ایسا,
فلاں پوسٹ میں ایسے,
چونکہ پوسٹیں آج کل زیادہ ہوتی ہیں اس میں,
تو آپ اس کو لکھ دیتے ہیں کہ فارورڈ ایز ریسیوڈ, تو جیسے ملی ہے ویسے میں فارورڈ کر رہا ہوں. تو ان چیزوں کے ذریعے سے جب آپ کو علم نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ یہ معصوم کی بات ہے, یہ رسول کی بات ہے, یہ خدا کی بات ہے, تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے,
نسبت نہیں
اور اس کو نسبت نہیں دینا چاہیے, سیدھا سا راستہ ہے. لیکن اگر غلطی میں کسی بھی صورت میں یقین نہیں تھا, شک تھا کہ شاید جو ہے یہ معصوم کی بات ہے, یقین نہیں آیا اور فارورڈ کر دی, تو اس صورت میں کیونکہ عمدی طور پر ہم جھوٹ نہیں باندھ رہے, کیونکہ جھوٹ باندھنا اصل ملا, تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا اور اس میں کوئی پرابلم نہیں.
بلکہ میرا خیال میں اسی بات کو ہم بہانہ بناتے ہوئے تھوڑا کھول دیں اس مطلب کو, کہ گزارش ہے ناظرین سے کہ وہ توجہ رکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی اگر قول نقل کیا جاتا ہے معصومین کی طرف سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معصوم نے وہ کہا ہے. معصوم کے قول کو معصوم کا قول کہنا, اس کے کچھ مراحل ہیں وہ طے کرنے ہوتے ہیں, اور وہ ایک بعض علوم جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ مدارس میں اور حوزہ علمیہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, جس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد انسان تشخیص دے سکتا ہے کہ یہ قول معصوم ہے یا نہیں, جو علم رجال ہے, علم حدیث ہے, اور اس طریقے سے اور علم حدیث کے علم درایا ہے, اس کے قواعد ہیں, ان کے رو میں ہم یہ تشخیص دے سکتے ہیں. تو بہرحال اسی وجہ سے چونکہ یہ فتویٰ آ گیا اس میں, تو تذکر دینا مناسب سمجھا, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوال پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں, امیر المومنین نے فرمایا, امام نے فرمایا, تو وہ اسی کو امام ہی کے نام سے نقل کر رہے ہوتے ہیں.
اور اگر ہم اس بات کو تزکیہ روزے کو بعنوان تزکیہ لیتے ہیں, اور دراصل ٹریننگ ہو رہی ہے اس روزے کے درمیان, بہت ساری چیزوں سے ہم بچنا سیکھ رہے ہیں, تو شاید یہ موضوع خاص حکمت کے تحت رکھا گیا ہے کہ پورے سال بھی ہمیں یہ پریکٹس
کرنی ہے
کہ کوئی ایسی بات نقل نہیں کرنی ہے, کوئی بات ایسی بیان نہیں کرنی ہے
جب تک تصدیق نہ ہو, جو امام کی طرف نسبت نہیں دے سکتے.
جی
اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آیا یہ احتیاط جو ہے فقط رمضان کے لیے یا پورے سال کے لیے؟
پورے سال کے لیے.
یہ تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کھول دیں.
دیکھیں, جھوٹ باندھنا تو خود گناہ ہے,
گناہ بالکل ایسے ہی,
اور تہمت کے زمرے میں آئے گا, جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آئے گا. نہ صرف
رمضان میں اس کی یہ اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ روزہ بھی
روزہ بات چل اور روزہ باطل ہونا شاید اس کی حرمت کی جو ہے نا اہمیت پہ چونکہ معاشرے میں نے بھی دیکھا بعض اوقات مجالس میں شریک ہوتے تھے ایسے تو سننے کو ملتا تھا کہ ماہ رمضان ہے اس میں تو ہم یہ نہیں بیان کر سکتے تو بعد میں جو ہے وہ بیان کرتے تو توجہ نہیں کرتے تو یہ توجہ دلانا ضروری ہے ناظرین کو کہ جھوٹ باندھنا آئمہ یا جس کے بارے میں یقین نہ ہو نسبت دے دینا قطعی طور پر امام کی طرف یہ گناہ ہے چاہے وہ ماہ رمضان ہو چاہے غیر ماہ رمضان ہو ہاں ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے بہت شکریہ آغا آج جمشید یہ سوال بھی بہت زیادہ پیش آتا ہے معاشرے میں کہ معمولاً انسان روزے سے ہے
جی
اور کوئی چیزیں مثلاً کچن میں کھانا بن رہا ہے یا کوئی ایسی ویسی چیزیں دیکھ لیتا ہے انسان کے منہ میں لعاب دہن جو ہے جس کو ہم تھوک کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے یا کسی بھی صورت کے اندر آیا اس کو نگلنا جائز ہے یا حتماً تھوکے باہر
جی اس میں سب تقریباً مراجع کا یہ متفق فتویٰ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی اور چیز شامل نہیں ہے فقط وہی لعاب دہن ہے فقط منہ والا تو اس کو نکل لینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے اندر مثلا جس رکال بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ دانتوں میں پھنسی ہوئی کچھ چیزیں مل گئی ہیں اضافی چیزیں آ گئی ہیں اب اس کو نکل لیا جاتا ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے یا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ مثلا بعض اوقات بعض لوگ مریض بھی ہوتے ہیں یا ویسے سحری میں کچھ مرغن چیزیں کھانے سے یہ ہمیں مسئلہ پیش آتا ہے کہ سینے یا سارے کا جو ہے نا بلغم بن جاتا ہے اور وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے اب اگر حلق تک پہنچے اور حلق سے ہی اندر چلا جائے تو اس سے مشکل نہیں ہے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن اگر منہ میں پہنچ جائے تو اب منہ میں پہنچنے کے بعد آپ اس کو نگل نہیں سکتے مقام معظم رہبر فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر اس کو باہر پھینک دیا جائے اور آیت اللہ العظمیٰ سید سیستانی کے نزدیک احتیاط مستحب ہے کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے روزہ ان کے نزدیک آغا رہبر کے نزدیک باطل ہو جائے گا منہ میں آئے ہوئے بلغم کو اندر لے جانے سے
پس آغا رہبر کے جو مقلدین ہیں ان کو احتیاط کرنی ہوگی
بالکل ایسے
کہ اگر حلق میں آ جائے یعنی منہ کے اندر آ جائے حلق کو کراس کر کے تو اس کو حتماً تھوکے
جی بالکل
ویسے بھی ہمارے میرے خیال میں ثقافت میں ہمارے کلچر میں اگر آ جائے تو
لیکن پھر بھی توجہ جو ضروری ہے اگر کوئی اس طریقے کا عمل انجام دینا چاہے تو احتیاط کرے احتیاط کرے جو ہے
مثلا بعض اوقات انسان ایک ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں وہ تھوک نہیں سکتا مثلا مسجد کے اندر ہے یا مثلا کسی ایسی جگہ پر ادھر مثلا کوئی ایسے کمرے میں بیٹھا ہے جہاں تھوکنے کا کوئی مقام نہیں ہے تو اگر رہبر کا گھر مقلد ہے تو اس کو چاہیے کہ باہر جائے اور وہ تھوک کر پھر واپس آ رہا ہے
بالکل ایسے بہت اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال آپ سے پوچھتے ہیں جو کہ بہت کاربردی ہے وہ یہ کہ آیا روزے کی حالت میں خون جو ہے وہ اس کی بوتل لگوا سکتے ہیں
جی خون کی بوتل لگوانا پھر بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے مقام معظم رہبر کے نزدیک بالکل جائز نہیں ہے لیکن آغا سیستانی کے نزدیک جس طرح کلام نے عرض کیا تھا کہ ان کے نزدیک طاقت والی چیزیں لگوانا انجیکشن لگوانا یہ بوتلیں جو ہمارے یہاں لگوائی جاتی ہیں سیروم وغیرہ یہ لگوا سکتے ہیں اور خون بھی لگوا سکتے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن جو مقام معظم رہبر کے مقلد ہیں ان کے لیے احتیاط
واجب ہے رہبر معظم کے مقلد خون نہیں لگوا سکتے آغا سیستانی کے مقلد
بالکل
وہ انجام دے سکتے
یا اسی سے مثلا یہ بھی کہ روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہوتا ہے مثلا ایک آپ خون دینا چاہتے ہیں تو اس میں فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کا خون دینا کسی کو عطیہ کرنا آپ کے لیے کمزوری کا باعث بن رہا ہے تو یہ کام آپ کے لیے مکروہ ہے نہیں کرنا چاہیے روزے کے بعد افطاری جب کر لیں افطاری کے بعد جائیں یہ کار لیے کوئی انتہائی بہت زیادہ ثواب ہے اس کا یہ کام آپ انجام دے دیں لیکن افطاری تک آپ صبر کریں تاکہ روزے کی حالت میں یہ مکروہ کام بھی آپ سے صادر نہ ہو
درست ہے اب سید ایک اور بہت زیادہ مبتلا بھی ہے یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا میں پوچھنا چاہوں گا یہ سوال یہ کلیئر ہو جائے ہمارے ناظرین کے لیے کہ کہتے ہیں کہ اگر اذان شروع ہو تو اس کے کچھ جملوں کی حد تک کھانا پینا جائز ہے جب تک وہ کچھ آگے نہ چلا جائے تو یہ کنسپٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے
دیکھیں عوامی طور پر دو چار چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے جو بہت اہم ہے ہم نے کہا فجر سے لے کے مغرب تک بیچ میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے کچھ نہیں کرنا ہے دوسری بات یہ کہ فجر کا تعین کیسے ہوگا فجر کو ہم آنکھیں بند کر کے تو نہیں کہیں گے فجر ہو گئی، ظاہر بات اس کا معیار یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں گے، ذرائع کو استعمال کریں گے جو ذرائع موجود ہیں اور توجہ کریں گے. ایک وقت ہوتا ہے کہ ہم نے تحقیق کی، ہم نے باہر دیکھا اور ہمیں اندازہ ہوا کہ جی ابھی فجر جو ہے وہ نہیں ہوئی اور ہم نے کھایا پیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی فجر تو ہو چکی تھی اور ہم نے تو فجر کے دوران کھایا ہے. تو کیونکہ ہم نے تحقیق کی تھی، ہم نے جستجو کی تھی، آئی سائٹ ویک تھی یا اس وقت جو ہے موسم ابر آلود تھا یا ڈیو ٹو اینی ریزن ہم صحیح سے تشخیص نہیں دے سکے، کیونکہ علم ہمارا اس وقت یہی تھا کہ فجر نہیں ہوئی ہے تو یہاں روزہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مثال کے طور پر ہم نے گھڑی دیکھی، گھڑی دیکھی اور اس پہ 3 بج رہے تھے اور ہم نے جو ہے وہ سحری کرنا شروع کر دی
اور گھڑی معمولی ٹھیک تھی،
گھڑی ٹھیک تھی، فرض کریں بیٹری اس کی ویک ہو،
ہمیں پتہ نہیں چلا.
اب اشتباہاً ہم نے تحقیق کی، ہم نے دیکھا، گھڑی کو بھی دیکھا اور اب جو ہے وہ کیا کریں گے، روزے کا تو ظاہر بتا یہ روزہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے تحقیق کی تھی. کہاں پہ جا کے ہمیں فرق آئے گا؟
جی ناظرین کی کال ہے.
جی السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
جی علیکم صاحب،
میرا ایک سوال تھا روزے سے ریلیٹڈ. میرے پدر جو ہیں وہ 8 سال سے کینسر کے مریض سے،
صحیح،
اور دن ب دن ان کی جو صحت ہے وہ نیچے کی جانب جائی جا رہی تھی،
ٹھیک ہے،
اور پھر ان کا کینسر کی شدت سے انتقال ہو گیا.
جی
اب ان کے 8 سال کے روزے تو ساکت ہے کیونکہ ان کی جو صحت ہے وہ روزہ رکھنے کے لیے یعنی گوارا نہیں کرتی، جن کا ہم نے متعین دے دیا ہوا.
جی
اب سوال یہ ہے کہ لیبر کے فتوے کے مطابق ان کی جو بیماری ہے اس کے جو تنانی کے روزے تھے مثلا 8 سال کے روزے جو تھے وہ کیا بڑے بیٹے کے اوپر ساکت ہوں گے یا اسے باپ کے قضا روزے رکھنے پڑیں گے؟
جی بالکل مبتلا بے فتوا ہے. دیکھیں جب وہ رکھ ہی نہیں سکتے تھے اور قرآن آیت کے روزے ان پر روزے کا وجوب آیا ہی نہیں ہے،
یعنی
پھر ظاہر بات ہے نہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے نہ ان کے بڑے فرزن کے اوپر ذمہ داری ہے. اگر وہ رکھ سکتے اور ڈیو ٹو اینی ریزن جو ہے ریلیکسیشن دیا گیا ہوتا اور بیچ میں صحت مند ہو گئے ہوتے تو پھر تو ان کی قضا ان کے اوپر آتی، لیکن کیونکہ تسلسل سے بیماری رہی ہے اس لیے نہ ان کے اوپر اور نہ ان کے فرزن
کوئی
کسی کے اوپر واجب،
لہٰذا وہ نہ کسی قسم کا بھی کوئی عمل کرنے کی
وہ فدیہ انہوں نے دے دیا.
بات ہماری چل رہی تھی کہ روزہ جو ہے سحری کے وقت جو ہے وہ کھانا پینا کا جو سلسلہ تھا اس کے بارے میں.
جی پہلا ہم نے جو ہے وہ مطلب بیان کر دیا ہے کہ اگر ہم نے تحقیق کی ہم نے جو
مثلا بات کی اس کو اذان ہو رہی ہے کھا رہے ہیں.
جی اب ہم آگے بیان کرتے ہیں تو اذان جو ہے ہم نے بیان کیا کہ اذان ملاک نہیں قرار پا سکتی. کیوں ملاک قرار نہیں پا سکتی؟ کہ ہم کسی ایسی مثلا پاکستان میں کسی ایسی اسلامی مملکت میں نہیں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر اذان بالکل ایکوریٹ ٹائم پہ ہر محلے میں ہو رہی ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہر محلے میں الگ الگ ٹائمنگ پہ اذانیں ہو رہی ہیں اور وہ اپنے اپنے کیلنڈرز بنا رہے ہیں جو مستند ہیں مستند نہیں ہیں میں نہیں معلوم. اگر تو آپ تحقیق کر چکے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کے محلے کی مسجد میں جو اذان ہو رہی ہے وہ بالکل صحیح ایکوریٹ ٹائم پہ ہو رہی ہے اور اس کا ہم نے طریقہ بتایا ہے کہ انشاءاللہ اگر سامعین چاہتے ہیں تو ہم ان کی رہنمائی بھی کر دیں گے ویڈیو کے ذریعے سے بھی کہ اگر وہ ایک سافٹ ویئر پریئر ٹائم کے نام سے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس میں جیو فزکس تہران کا سیٹنگس کر لیں اور اپنے خطے کی تنظیمات اس میں سیٹنگز کر لیں تو ان کو بالکل ایکوریٹ ٹائم فجر کی مل جائیں گی اور مغرب کی بھی مل جائیں گی تو ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، فجر کا ایکوریٹ ٹائم پتہ چل جائے گا. اب اگر وہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو مہاراجے کہتے ہیں 5-6 منٹ احتیاط کریں وہ، اور اگر آخر میں آنکھ کھلی تو ہم نے کہا کہ جی 2-3 منٹ 1 منٹ حتی آدھا منٹ احتیاط کر لیں کیونکہ آخری وقت نہ آنکھ کھلی ہے وہ کر سکتے، لیکن اذان ملاق نہیں بن سکتی جب تک آپ کو یقین نہ ہو،
بالکل اطمینان نہ ہو. تو بس خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اگر اذان ہوتی ہے تو احتیاط شروع کر دیں، یعنی اگر فرض کریں کہ ان کو یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے شروع ہو گئی ہے تو احتیاط کر لیں تاکہ اپنا روزے کو بالکل
یقین نہ پہنچائیں. اس میں ایک مسئلہ ہے، یقین حاصل کرنا ضروری ہے کہ آپ فجر، اب یقین ایسے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ 2-3 منٹ پہلے بند کر لیں، یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے لقمہ منہ میں ہے اور فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ نے لقمہ نکالنا پڑے گا، اتنی یعنی دقت جو ہے.
جی ہاں بس یہ توجہ بہت ضروری ہے چونکہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے اس چیز کو، تو میں نے کہا یہ سوال آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اذان اگر اپنے کریکٹ ٹائم پہ ہو رہی ہے تو چاہے وہ بسم اللہ ہی کرے گا تو وقت ختم ہو گیا چونکہ کریکٹ ٹائم پہ شروع ہو رہی ہے، اور اگر وہ تھوڑی دیر پہلے شروع بھی ہو گئی ہے تو اس کا یقین ہونا ضروری ہے. اپنی طرف سے آپ احتمال نہیں دے سکتے کہ شاید اس نے پہلے سے دے دیا ہے. بہت پچھلے سوال میں شاید کوئی ابہام باقی رہ گیا تھا ہمارا جب ہم بہتان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ناظرین کی طرف سے سوال کیا گیا ہے کہ خدا اور آئمہ کی بات آئی ہے سوال میں, انبیاء کے حوالے سے بات نہیں گیا, تو آیا ان کے اوپر بھی بہتان لگانے سے دوزہ باطل ہوگا؟
جی اس میں تفکیک کریں, نہیں باطل ہونے کا تو حکم تینوں کے لیے,
سب کے لیے,
خدا رسول یعنی معصوم جو بھی آئمہ, حتیٰ جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے آیت اللہ مقام معظم رہبری اور آیت اللہ سیستانی کا تفاوت فرق ہے, نظریہ جو اختلاف ہے ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے. لیکن خدا رسول اور انبیاء کے حوالے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, لیکن کفارے کی بات کی تھی, کفارہ صرف خدا رسول کے نسبت,
صحیح صحیح,
ٹھیک ہے,
یعنی روزہ باطل ہو جائے گا اگر انبیاء پہ لگائیں گے, اور اگر پیغمبر اور خدا ہوں گے ان پر بہتان لگائے گا.
اور رہبر معظم کے نزدیک حتیٰ جامع فاطمہ کا قول اگر ہم نقل کرنا چاہیں اور ہم احتیاط واجب کی بنا پر, وہ بھی باطل ہو جائے گا.
پس اگر رہبر کے جی
مقلدین جو ہیں وہ
یعنی تمام معصوم کہہ سکتے ہیں ہم, کہ تمام معصومین کے خلاف اگر بہتان لگایا جائے تو روزہ تو حتماً باطل ہونا ہے,
معصوم باطل ہونا,
باطل ہونا.
اب بات آ رہی ہے کفارے کی, کفارہ صرف خدا رسول کی, اور آغا سیستانی کی نسبت وہ احتیاط مستحب کی بنا پر جو ہے بی بی فاطمہ کی نسبت جو ہے وہ ہم نسبت نہ دیں.
اگر کوئی آیات قرآن میں غلطی
خدا نسبت دینا, ایک تو اشتباہ ہے, غلطی ہے, اشتباہ نہیں.
آن لائن کال ہے ہماری, السلام علیکم.
جی السلام علیکم,
اگر
یہ سوال ہے کہ اکثر اہل شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو دسویں کا فرق ہوتا ہے فجر کا, کہ وہ ایکچولی میں فرق ہے کہ ہم لوگ احتیاط دسویں کا بات کر رہے ہیں, اگر روزہ روزہ کا ٹائم سے میز رکھ.
جی ٹھیک ہے, اوکے, بہت مہربانی, شکریہ. جی آغا,
جی فجر کا جو شرعی ٹائم ہے وہ دونوں یعنی واقعاً اگر حنفی مسلک کے مطابق کیلکولیٹ کیا جائے تو ایک ہی ہے. اس کی میں نے تصدیق اس طرح کی, جب ہم مکے میں گئے اور ہم اپنے ہی ٹائم کے حساب سے, جب اذان ہماری موبائلس پہ ہوتی تھی جو ہم نے سیٹنگ اپنے فقہ کے حساب سے کی ہوئی تھی, اسی وقت بالکل ایکوریٹ وہابیوں کی بھی وہاں پر کعبے میں اذان ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ دس منٹ جو ہے وہ دراصل احتیاط کے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی اذان کو ملاق قرار دیں. غلطی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ جو گورنمنٹ کیلنڈر اہل سنت کا چھاپتی ہے ہم دس منٹ پیچھے کر دیتے ہیں, ایسے کیلنڈر نہیں بنتے. کیلنڈر جو ہے وہ باقاعدہ تحقیق کے ساتھ جو ٹائمنگ کی کیلکولیشن ہوتی ہیں اور یہ خاص فیلڈ ہے اس کے ذریعے سے, کیلکولیشنز کے ذریعے سے لینگیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ کا مرحلہ ہوتا ہے.
اس میں میرے خیال میں جو اختلاف ہمارا اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے وہ غروب کے معیار کے اندر ہے.
جی
وہ معیار ہمیں تقریباً احتیاطاً دس منٹ آگے لے کر جا رہا ہے,
17 منٹ تقریباً 18 منٹ
وہ لے کر جا رہا ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟
جو قرآن کے اندر ذکر آیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ حمرہ مشرقیہ جو ہے وہ سرخ پٹی جو ہے وہ غروب ہوگی تو مغرب ہوگی, لیکن اہل سنت کے نزدیک میں معیار یہ ہے کہ وہ اگر سرخ پٹی آ جائے
مشرق کی
تو مشرق کی طرف آ جائے تو وہ غروب ہو جاتا ہے اور روزہ کھول سکتے ہیں.
بالکل
بیسیکلی میرے خیال میں اختلاف جو ہے وہ یہاں پر ہے.
بالکل سب سے بڑا تو ملاق اور دلیل جو ہمارے پاس موجود ہے وہ بہت واضح ہے قرآن کی آیت میں سورہ مائدہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, واتم الصیام الی اللیل. لیل تمام ڈکشنریز کو کھول دیں رات کو کہتے ہیں, اور رات کہتے ہی اس وقت جب اندھیرا آ جاتا ہے, اور اندھیرا کب آتا ہے؟ جب حمرہ مشرقیہ مغرب کی طرف جاتی ہے تو اندھیرا آتا ہے. تو یہ دلیل ہے, جبکہ وہ اس کی تفسیر جو ہے متفاوت.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا, انشاءاللہ دوبارہ شخصیات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, آج کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنے تینوں سیشنز کے ساتھ کہ جو 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہیں, اپنے انہی پروگرام کے ساتھ کہ جو آپ آشنا ہو چکے ہیں ان سے. انشاءاللہ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.